نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. الحمد لله. كيف هي أفلك سب؟ कैसे हैं आप लोग सब? सब खैरियत आफियत के साथ फुल फ्रेश इंतजार में अपनी क्लास के. अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जी सो माशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले अटेंडेंस और फिर उसके बाद आगे चलेंगे. ठीक है तो सब लोग बैक मार करिए. شمیم شیخ، حاضر عمران، منیبہ غنیم، فضا فرحان، فائزہ مہر، شبینہ چودھری، سعدیہ بھنڈاری، شہبانو میر، شمع شہباز، پشن فیدی، شازیر رحمان، حمیرہ اسحاق، چیمہ کوثر، جویریہ مقدر، تنویر جہاں، شفقت نواز، زبر پرویم، سمینہ اقبال، شاہدہ مجید، مدیحہ بہادر، فردوس اطہر، تسلیم امجد، فردوس ارشد، سحر شمائل، نادیہ ناز، نسیم احمد، سمن بختاور، نادیہ مرزا، امیر موسانی، رفیہ منظور، سلمیہ محمد، رضوانہ خلیل، فوزیہ اقبال، فضیلت نین، مبینہ ناز، کرن چودھری، جویریہ قزن پور، مصطفیٰ فاطمہ حسین، رضیہ سلطانہ، شمع قاضی، سائمہ سعید، شاہینہ احمد، شلیم شہناز، نصف فاطمہ، زرینہ محمد، فاطمہ آصف، صبح یاسر، تبسم پرویز، خدیجہ عرفان، ہادیہ ولی، عرشیہ بیگم، نیلا غنی، عبد احمد، عائشہ اکرم، معروف صدیقی، سارا منصور، نصر پروین، صبا واسف، امیمہ احمد، عظمہ شیرین، آسیہ، فضیلت، تبسم قریشی، جویریہ بیگم، سائمہ کوثر، شمیم ناز، سمینہ کوثر، امیرہ گزار، سنجیدہ شہید، اسرا جبین، قرتور، تہنیت میشا، شاہین پٹھان، فوزیہ شاہ، سعدیہ عوان، آمنہ عرشی، عائشہ تسلیم، روحین جن، عائشہ ڈوکاری، عظمہ صاحب، زبیہ کوثر. کسی کی اٹینڈنس اگر مس ہوئی ہے تو آپ لوگ یہاں مارک کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری یہ لبیک، ہماری یہ حاضری ایکسیپٹ کریں اور ہمیں اس کا بہترین اجر دیں. آمین یا رب العالمین. تو ایک چھوٹی سی شیئرنگ تھی میرے پاس، بہت اچھا مجھے کسی کی طرف سے ملا، آئی تھاٹ کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، انگلش میں ہے تو میں ایز اٹ از انگلش میں ہے تو اس کو ویسے ہی ریڈ کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سنیں گے آپ لوگ سب؟ ریڈی ہیں؟ یس. Okay, it was start karte ke once upon a time there was a farmer and he grew award winning corns, yani jo corn grow karte vegetable wala, aur wo grow karta tha aur uska behtareen hua karta tha aur usse award milta tha is baat par. Each year he entered his corn in the state fair where it won a gold award. One year, a newspaper reporter interviewed him and learned something interesting about how he grew it. The reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbors. So he said that how can you afford to share your best seed corn with your neighbors when they rare entering corn in competition with yours each year? یعنی کہ وہ ہر سال آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے اس کارن کو اگاتے ہیں اور آپ اپنے ہی سب سے بہترین بیج ان کو دے دیتے ہیں تو وہ تو بہت اچھا کر لیں گے اس کے ساتھ. دا رپورٹر آسکڈ اٹ وائی سر سو سیڈ دا فارمر ڈیڈ یو ناٹ نو دا ونڈ پکس اپ پولن فرام دا رائپننگ کارن اینڈ سوئلز اٹ فرام فیلڈ ٹو فیلڈ اف مائی نیبرز گرو انفیریئر کارن کراس پالینیشن ول اسٹیڈلی ڈیگریڈ دا کوالٹی آف مائی کارن. If I am to grow good corn, I must help my neighbors grow good corn. So it is our lives. So it is with our lives. So now, ye sari uski baat thi itni si, lekin us time mein message kya milta hai ki those who want to live meaningfully and well must help enrich the lives of others. For the value of a life is measured by the lives it touches. And those who choose to be happy must help others find happiness. For the welfare of each is bound up with the welfare of all of us. So, dekhen ki none of us truly wins until we all win. تو یہی بات اگر ہم اپنے دین کے اندر بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے گھر کا ماحول اچھا کرتے جائیں یا اگر ہم اپنی صرف ذات کا ہی کچھ نہ کچھ تزکیہ کرتے جائیں، اچھائی حاصل کرتے جائیں مگر دوسروں کو انٹروڈیوس کرائیں نہیں، وہ تڑپ نہیں پیدا ہو جس سے پھر وہ انٹروڈکشن کرنے والا کام سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایونچولی یہی ہوگا کہ پھر ہمارے ماحول نہیں بنتے، ہمیں ہرڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دا سیم کمز ود ہمارے بچوں کے ساتھ میں بھی کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں مگر ارد گرد کے جو بچے نظر آ رہے ہیں ادھر نہیں ان کو بہترین کرنے کی کوئی افیکٹ کرتے یا کوئی کام کرتے نا. तो इवेंचुअली किसी को भी नहीं माहौल मिलता और फिर नुकसान बढ़ता है ना. तो यही होता है कि हम कहते हैं हम इतनी कोशिश कर रहे हैं मगर हमारे बच्चे दूसरों से बहुत कुछ सीख रहे हैं ना. हर किसी का केस एक सा नहीं हो सकता लेकिन मोस्टली यही होता है कि हम खैर बहुत खुलकर नहीं शेयर करते. और जाहिर है कि ये जो पीछे इसका एक ट्रैप है, एक जो सोर्स है, वो शैतान की तरफ से आता है कि वो नहीं चाहता वो दूसरी दूसरी बातें इंसान के दिल में डालते. आप देखें कि आज हमारे दीन के साथ भी तो यही सब कुछ है ना कि बहुत सारे लोग इसीलिए दीन की पूरी बातें नहीं दूसरों को बताते. आप अपने लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे कि सोर्स नहीं बताना चाहते या टोटल खुल के नहीं हर चीज सारी जिनके पास टूल्स है पास कौन आएगा और हमसे कौन पड़ेगा. तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो इल्म देने वाले हैं और इल्म कोई सिर्फ कन्फाइंड नहीं हो गया जितना है तो बस उतना ही. और कोई भी नेमत थोड़ी भी जितना हम देते हैं उतना ही बढ़ती है ना. तो सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा रिमाइंडर था हम सबके लिए. अल्लाह ताला हम सबको अच्छाई के अंदर खुद भी बढ़ने वाला बनाए और हम दूसरों को भी साथ लेकर चलने वाले बने. आमीन या रब्बल आलमीन. तो इंशाल्लाह ये कि हम अपनी क्लास यानी कि अपने सब्जेक्ट अपने लेसन का स्टार्ट करेंगे और आज हमने टोटली तफसीर करनी है. तो सब रेडी है? यस जी. तो सब रेडी है इंशाल्लाह ताला. आज हम अपनी सूरतुल फतह जो है उसको कंप्लीट करेंगे राइट. और आया नंबर 4 से अपनी तफसीर को आज अभी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
تو ہم نے پچھلی 3 آیتوں میں بنیادی طور پہ ایک ہی چیز دیکھی اور وہ کیا تھی کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کر لیتا ہے تو بظاہر ایسے حالات بھی لگیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان یہ محسوس کرے کہ میں ہار گیا لیکن حقیقت میں وہ فتح ہوتی ہے. اس کا تعلق صرف صلح حدیبیہ کے ساتھ نہیں، عملی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم بالکل اس طرح سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو بات میں نے سوچی تھی وہ نہیں ہوئی. اور بظاہر زندگی میں ایک ایسے دو راہے آنے لگتے ہیں کہ انسان کچھ چاہتا ہے لیکن اس کے حالات جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں دیتے. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جوان بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اب کہیں اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، اب ماں باپ مناسب نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے بظاہر اگر ایسے لوگ ایسے حالات میں یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اپنے ماں باپ کی بات مان کے ان کی خوشی کے لیے خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کبھی بھی آپ کو دبنا پڑے حالات میں، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، تو فوراً اس وقت چپکے سے آپ صلح حدیبیہ کو یاد کر کے کہیں کہ اللہ تیرے نبی نے بھی حق پہ ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر لی تھی تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ ہو، اسی طرح میں بھی خاموش رہتی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اتنی بڑی خیر نکلے گی جو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات منوا کر بھی نہ پا سکیں۔ تو یہی چیز کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی خبر دی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی بات کی، اب اس کے بعد وہاں سے جو وہ حالات تھے کہ جس وقت مسلمان ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی جو بات تھی وہ ساری باتیں چل رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس بات کو تھوڑا سا کچھ مزید واضح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے ہم اب دیکھیں گے، هو الذی، وہ ذات جس نے، انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین، نازل کی اپنی سکینت، تسکین، سکون، اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں، کیونکہ تاکہ لیزداد ایمانم مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے سارے لشکر، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا۔ یہاں بہت ہی خوبصورت اصول ہے، اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافے کی بات کی، جب یعنی صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو مسلمانوں کے اندر دو متضاد کیفیات آئیں، یعنی دو اپوزٹ فیلنگز آئیں، انتہا پہ پہنچ گئے، ایکسٹریم کی بات ہے، ایک طرف یہ تھا کہ دل میں جوش تھا اور جذبہ تھا کہ انہوں نے ہمیں سمجھا کیا ہے، ہم ان کو دکھا دیں گے، عام انسانی زندگی میں ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس طاقت بھی ہو اور پاور ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے ہمیں سمجھا ہی کیا ہے، ہم ان کی بات ان کو بتا دیں گے۔ اب ایک ایسے وقت میں کسی کو اپنے جذبات پہ قابو پانا ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جذبات کے وقت میں اپنے جذبات کو دبانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جذبہ بھی تھا، جوش بھی تھا، بہادری بھی تھی، اور وہ دبتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب جب یہ حالات ہوتے ہیں کہ جس وقت لگ رہا ہے کہ آخر ہم کیوں مانیں، ایسے وقت میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ سکتا تھا، اور آپ زندگی میں غور کر کے دیکھیں گے تو عموماً یہی کیفیات ہوتی ہیں جس وقت لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان سے، ایک دم کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا، یا آپ جوش میں آ گئے، یا کسی کی بہت محبت آپ کے دل میں آ گئی، فوراً اس وقت آپ کی دوسرے سے لڑائی ہو جائے گی۔ ایک بندہ جذبات میں آیا ہو اور اگر جواب میں دوسرا بھی جذباتی ہونے لگے تو بعض دفعہ بڑے سنگین معاملے ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایمان والوں کو اتنے جذباتی رویوں کے وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنی طرف سے ایمان اور سکون دے دیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے آگے بولنا نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، جو ہی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے روکتے وہ فوراً رک جاتے۔ اور آج بھی یہی حکم ہے، امیر جب بندہ کسی کو بنا لے، امیر سے مراد ہوتا ہے کہ لیڈر، اپنے دور میں جب حکمران تھے تو وہ اپنے وقت کے لیڈر تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ کے لیے کسی کو بھیجتے تو اس وقت اس کو بڑا بناتے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تین بھی اگر سفر کے لیے جائیں تو ایک کو اپنا بڑا بنا لے، کیونکہ سفر میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں رکیں کہ نہ رکیں، ایک کہے گا چلتے جاؤ، دوسرا کہے گا سٹاپ لو، ایک کہے گا یہ کھانا ہے، دوسرا کہے گا یہ کھانا ہے، تو بعض دفعہ بڑی محبت سے جو سفر شروع ہوتے ہیں وہ بڑی بدمزگی میں ختم ہوتے ہیں۔ تین چار فیملیز مل کے جاتی ہیں پکنک کے لیے، سب شوق میں جا رہے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک وہاں رک گیا, دوسرا وہاں چلا گیا, اور اینڈ پہ بڑے برے دل کے ساتھ آئے. حکم کیا ہے؟ کسی ایک کو بڑا مان لو. گھر سے نکلتے ہوئے ڈیسائیڈ کرو کس کی بات فائنل ہوگی. جو زیادہ سمجھدار ہو, جس میں زیادہ تحمل ہو, معاملہ فہم ہو, اس کو بڑا بنائے. پھر جہاں اختلاف ہونے لگے اس کی بات کو ماننا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہوتا ہے. اب اس موقع پہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دیکھو اپنے احرام کھول دو, اب ہم نہیں آگے جا رہے, یہ وقت جو ہوتا ہے نا یہ کسی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب اس کو واقعی اپنے جذبات پہ قابو نہ آئے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی ایسے وقت میں خاموش ہو گئے, بالکل پیچھے ہو گئے. کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب ہم پیچھے ہوں گے. اور انسانوں کو اپنی زندگی میں ایسا رویہ بہت بار اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو پیچھے ایک یہ گن ضرور ہوگا کہ وہ جب دوسرے کو اشتعال میں دیکھتے ہیں نا تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ شادی ہوتی ہے تو شوہر بہت غصے والے ملتے ہیں, اتفاق ہے, آپ زیادہ خوش نہ ہو. اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھی بیویاں بہت چڑھائی والی ہوتی ہیں, شوہر بےچارے دھیمے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی کامیاب کپل کی جب تاریخ کھولیں, کسی ایک کو لے کے بٹھائیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں, جب یہ جوش میں ہوتے ہیں تو میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں. اس کے بغیر زندگی کا سفر چلتا ہی نہیں ہے. گاڑی بہت جب گرم ہو جاتی ہے نا تو آپ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں, پھر گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور جلتی پہ تیل ڈالنے کا نام کیا ہے؟ ورن آؤٹ ہو جائیں گے. اس ایک واقعے نے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا سبق دے دیا اس میں کہ دیکھو جہاں کبھی ایسا معاملہ آئے گا کہ جس وقت تمہیں اپنی رائے کو پیچھے لینا پڑا تو پیچھے ہٹ جانا, غم نہ کرنا, میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا. اور بہت مشکل ہوتا ہے حقیقت میں. شیطان کا انسان پہ غلبہ کب آتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں میں. تین چار کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایکسٹریملی خوش ہوتے ہیں جب آپ, بہت خوش. آپ دیکھیے لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں, نماز روزہ اپنے آپ کو چھپانے ڈھکنے والے, جوں ہی ان کے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے ایسے لگتا ہے کپڑوں سے باہر آ جائیں گے. کیا کریں, یہ خوشی ہے, اکیلا بیٹا, اکلوتا بھائی, پہلا بچہ, آخری بچہ, یہ کہہ کے نا انسان آگے جاتے ہیں. کیوں کہ بہت ایکسٹریم خوشی میں آپ کے اندر شیطان اتر شیطان کو آپ پہ قابو آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایکسٹریملی غم, بہت دکھ جب آتا ہے, لوگ غم کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں, سینہ کو بھی کرنے لگتے ہیں, بعض دفعہ ڈپریشن میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفر تک چلے جاتے ہیں, شیطان آ گیا آپ کے اندر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے, لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو پیٹنا شروع ہو جاتی ہیں, برتن ٹوٹنے لگتے ہیں, ایکسٹریم ہو گئی نا. پھر اس طرح دیکھیے جذبات, جیسے ایموشنلی جب انسان سٹیمولیٹ ہوتا ہے, جتنے زنا اور ریپ کے اور ایسے کیسز ہوتے ہیں اس میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک میانہ روی رکھنی چاہیے کہ اللہ بس میں ایکسٹریمز پہ نہ جاؤں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر جتنا زیادہ فرسٹریشن ہے یا مسلمانوں کا جو ایک رویہ لوگوں کو دکھتا ہے وہ ایکسٹریم کا رویہ کیوں دکھتا ہے کہ جذباتیت میں آ کے ایسے ایسے دعوے کر دیں گے جو کر نہیں سکتے, جس کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا جس کا جدھر سر سماتا ہے وہ وہاں چل پڑتا ہے. اسلام بڑا متحمل دین ہے, معاملہ فہمی کا دین ہے. اس وقت ان جذبات کا اظہار بہتر ہے یا ان کو دبانا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت جب اتنا کچھ ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ کی ذات ہی کے ہو الذی انزل سکینہ, اللہ نے سکون دیا. اور جتنا آپ کے اندر ایمان گہرا ہوگا نا اتنا آپ اپنے ایکسٹریم رویوں میں پرسکون رہیں گے. اپنا جیسا لے سکتے ہیں آپ بڑے آرام سے کہ جب بہت بڑی خوشی مجھے ملتی ہے تو میرا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے, جب مجھے کوئی بہت بڑا غم ملتا ہے تب میں کیسی ہوتی ہوں. آپ اپنے آپ کو بالکل پہچانیں گے. اگر آپ ایسے وقتوں میں اپنے اوپر قابو پانے والے ہیں نا تو یہ ایمان کی علامت ہے. مومن بڑے تحمل والا ہوتا ہے, وہ کبھی ہا ہو شور و غل اور اس طرح کا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے والا ہو. ایک موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ایک وفد آیا, بہت دور سے آیا, اب سفر کیا ہوا, گرمی پسینے, اور آپ کو بتایا کہ اس وقت کی کوئی ایئر کنڈیشن کوچیز تو تھی نہیں, بس گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ خوشی بھی تھی مدینہ آنے کی. جو ہی قافلہ آیا کچھ لوگ بھاگتے دوڑتے اللہ کے نبی کو ملنے کے شوق میں آ رہے ہیں. اب وہ تو محبت میں تھے, ان میں سے ایک شخص تھے اشجع ان کا نام تھا, وہ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئے, نیچے اترے, پہلے انہوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, صاف ستھرے ہوئے, پھر بڑی آرام کی چال چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ملے. پھر آپ نے کہا کہ ان نفیک اللہ خصلتان, اے اشجو تیرے اندر دو ایسی عادتیں ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہیں, اور وہ کیا ہے؟ الحلم والاینا. حلم تحمل, تیرے اندر تحمل ہے, اور اینا بردباری ہے, ٹھنڈا ٹھنڈی. اب دیکھیے کہ گرم گرم روٹی منہ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, بعض بھوک کی شدت ہے, جذباتیت ہے, بھوک لگی ہے, پہلے منہ میں ڈالیں گے پھر چیخیں گے, پھر ماں کو کہیں گے اتنا گرم کیوں پکایا تھا, اور بیوی ہوگی تو پھر تو کہیں گے کہ تم کھانے بہت گرم پکاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے وقتوں میں سکینت ڈال دی, کہاں؟ فی قلوب المومنین, ایمان والوں کے دلوں پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا دل میں ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی تسکین زیادہ ہوتی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو انسان کبھی بھی اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم سب کی زندگی بندھی ہوئی ہے, ہم سب اللہ کے حکم کے بندے ہوئے, تقدیر کے پٹے ہمارے گلوں میں ڈلے ہوئے. ہم کتنے بھی خود مختار کیوں نہ ہو جائیں, ریسورسفل کیوں نہ ہو جائیں, ہمارے ہاتھ میں بہت طاقت بھی ہو جائے, پھر بھی ہمیں اللہ کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں. ایکسیپٹ کر لیجئے, تقدیر پہ ایمان لانا بھی اصل میں اپنی جذباتیت کو لٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہی تھا قسمت میں, یہی ملنا تھا, یہی گھر تھا, یہی شوہر ملے گا, نہیں بدل سکتا. آپ دیکھیں گے ایک دم پاؤں زمین پہ لگنے رہتے ہیں. اس کے برعکس دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ صرف حسرتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں. پھر کیا کہا؟ لِيَزْدَادُ اِيمَانًا وَإِيمَانِهِمْ, تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. یہ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے فقہا کے درمیان کہ کیا ایمان ایک جامد چیز ہے, بس ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا رہتا ہے, یا کمی بیشی ہوتی ہے. جیسے گراف ہوتا ہے نا, اس میں ایسے اوپر نیچے ویوز آتی ہیں. تو صحیح حکم کیا ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر وقت نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے, کوئی دنیا کی چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. لیکن کوئی ایسے بھی دن آتے ہیں کہ فرض نمازیں بوجھل لگتی ہیں. آپ خاص طور پہ دیکھیے کہ خواتین جب پیریڈز کے دنوں میں ہوتی ہیں اور نماز کے ساتھ وہ پانچ وقت کا تعلق ٹوٹا ہوتا ہے تو ایمان گرنے لگتا ہے. جو لوگ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح کہہ سکتے ہیں کہ جن دنوں کلاس لیتے ہیں, تین چار گھنٹے ڈوز ملی, قرآن پڑھا, تفسیر ہوئی, تجوید ہوئی, تو اس دن سارا دن دل خوش رہے گا. اور جو چھٹی کے دن ہے ایسے ہی لگتا ہے ڈپریشن, چاہے وہ چھٹی منا رہے ہوتے ہیں لیکن نحوست ہی ہوتی ہے, نہ کوئی دل نہیں کر رہا, اب یہ کر رہے ہیں. وہی کام جو ایک گھنٹے میں ہو جاتے تھے وہ بعض وقت پورے دن میں بھی نہیں ہوتے. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جتنا انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے نا اتنا ایمان بڑھتا ہے, جتنا انسان گناہوں کی طرف آتا ہے اتنا اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے, کم اور زیادہ ہونے لگتا ہے ایمان انسان کا. کیا کریں پھر ایمان کو بڑھانے کے لیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ایمان بڑھنے والی چیز ہے تو بڑھائیں. جیسے مال بڑھے تو خوشی ہوتی ہے نا, تو ایمان کے بڑھنے پہ بھی تو خوشی ہوگی. تو پہلی چیز دیکھیے کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے جس چیز سے انسان مدد لے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق. ہر چیز کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا. قرآن پاک کے باقی سارے فوائد کو ایک طرف کرتے ہیں, اس کا ایک بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بڑھنے لگتا ہے, اس کے ساتھ ایک سکینت اترتی ہے, تسکین ہوتی ہے. کبھی آپ قرآن کی محفل میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کریں, ایسے لگتا ہے جیسے ایک اوس گر رہی ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایمان بڑھانے کا ایک اور طریقہ یہ کہ صحابہ کرام کے حالات زندگی, ان کے واقعات کو پڑھا جائے, ان کی کوششوں کو دیکھا جائے. پھر اسی طرح تو آپ نیو مسلمز کو ملیں, کنورٹرز, ریورٹس لوگ جو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب سے دیکھ کے آئے ہوتے ہیں نا برائی کو, انہوں نے پہچاننا ہوتا ہے, مم عرفو من الحق, حق کو پہچان کے آتے ہیں. پھر اسی طرح کائنات پہ غور, اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ تدبر اور غور کرنا. جتنی مال کے بڑھانے کی کوشش ہے نا, اس سے زیادہ ایمان کے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ مال سے تو اس دنیا میں کچھ سٹیٹس بڑھ جائے گا نا, لیکن ایمان بڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درجے جو ہیں وہ بلند ہوں گے. پھر آگے فرمایا, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے سب لشکر ہیں آسمان و زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. یہاں اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے لشکروں کی بات, پیچھے بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کی, مسلمانوں کی کافروں کی، ایک دم ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت ایسے ہی آ گئی، لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ایسے نہیں آتی۔ یہاں حکمت ہے کیا کہ وہ مسلمانوں غم نہ کرو، دیکھو اللہ کے تو لشکر اتنے بڑے ہیں کہ وہ چاہے تو صرف مچھروں کی فوج کو بھیج کے ان مکہ والوں کے نتنوں میں گھسا دے اور ساروں کے ساروں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بابیلوں کو بھیج کے اپنے گھر کی حفاظت کروا لی، اللہ کو کیا مشکل ہے؟ پچھلے دور میں نمرود بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، ایک موقع پہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیلنج کیا ان کو کہ تم اللہ کو اپنے لشکروں کو لے آئے، میں اپنے لشکروں کو لے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ اپنی جو فوجیں جمع کر سکا کی، اور مقابلے میں کہا کہ اچھا بس اتنا ہی ہے، ہاں اتنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فوجیں آئیں تو صرف مچھروں کی فوج آئی تھی، اتنے مچھر آگے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی دب گئی تھی، یعنی اندھیرا چھا گیا تھا، اور انہی مچھروں نے چند منٹوں میں اس کی ساری فوج کو چاٹ دیا، کھا گئے سب کا خون پیس کے۔ انہی میں سے ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کے ناک میں چلا گیا، اور اس کی وجہ سے کئی سال تک اذیت کا شکار ہوا، اپنے سر میں جوتوں سے مرواتا تھا، اس کو چین نہیں آتا تھا۔ تو للہ جنود السماوات والارض، ہم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی فوجوں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو لے آئے، اور وہ لاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علیمن حکیمہ، جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کو پتا ہے کب کیا ہو۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا تو بس خوشی میں اس کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وقت سے پہلے ساری ختم کر دیں اور جب وقت آئے تو پاسی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، اللہ کے پاس بارش ہے لیکن کتنی برستی ہے اور کب برستی ہے؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوائیں ہیں، ہر چیز ہے، قیامت تک کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر وہ سارے دنیا میں آج ہی دے دیں تو آنے والی انسانیت جو ہے وہ تو بھوکی مر جائے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، جب چاہے مدد کے اسباب پیدا کر دے اور مسلمانوں کو اس راستے میں مدد دے دے جہاں آج وہ آزمائشوں کا شکار ہے۔ پھر آگے فرمایا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دیکھیں لفظ لام سے بات شروع ہو، لی تاکہ، اب تاکہ سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے نا، تو اس کا اشارہ ہے پیچھے والی بات کی طرف، انزل سکینتہ فی قلوب المومنین، کچھ انداز ایسے ہوگا کہ جذبات میں سکون اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ایمان والوں کو ان جنتوں میں داخل کریں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت کے اندر وہی بات جو پیچھے صلح حدیبیہ کے تناظر میں تھی، آپ اب دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ مسلمان جب آئے تھے تو کچھ خواتین بھی ساتھ تھیں، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اب ہوتا کیا کہ جب عورتیں کسی جگہ ہوں، اور آپ کو ہوتا ہے کہ عموماً عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ہائپر ہو جاتی ہیں، پریشان بھی جلدی ہوتی ہیں، خوش بھی جلدی ہوتی ہیں، ہر وقت جذبات کے اندر رہتی ہیں اور آگے سے آگے بڑھنے لگتی ہیں، تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو عورتوں کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ میں اسے اپوزٹ ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کر کے ایک بہت بڑے فتنے سے اللہ کے نبی نے امت کو بچایا۔ ہم تذکرہ کر چکے کہ جب لوگوں نے اللہ کے نبی کے کہنے پہ احرام نہیں کھولے تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو تسلی دی کہ غم نہ کریں، بس آپ جا کے اپنا احرام کھول لیں، آپ کو کرتا دیکھ کر یہ رک نہیں سکیں گے، اور واقعی یہی بات ہوئی۔ تو اس میں کیا بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی سکون دیا، ان کو بھی اطمینان دیا، اور انہوں نے بھی اس میں چونکہ حصہ لیا تو اس لیے ایسی عورتوں کا بھی جنتوں میں حصہ ہوگا۔ پتا کیا چلا کہ عمل کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو چونکہ شاید دنیا میں کچھ آدھے حقوق ملے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی آدھے ملیں گے، حالانکہ دنیا میں بھی آدھے نہیں ملے، تھوڑا بہت جو فرق ہے مرد اور عورت میں وہ تو انتظامات کے لیے، گھر میں ایک تو بڑا ہونا ہی تھا نا، جو زیادہ سالڈ ڈرائیو والا ہو، اللہ نے وہ مرد کو بنا دیا۔ عورت کو کہا تم اطاعت کرو، مرد کو کہا کہ تم قوام بن کے ذمہ داریاں نبھاؤ، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت کے حقوق آدھے ہیں، نماز پڑھے گی تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ہوگا، مرد پڑھے گا تو اس کو ایک کہو گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم کیا، تو عورت کو فرض نہیں کیا، ورنہ تو مجبوری میں ہوتی۔ پانچ وقت مسجد میں جانے کے لیے ایک عورت نکلتی تو گھر میں ہی مسئلہ ہوتا۔ تو اللہ نے تو عورتوں کو سہولتیں دی، لیکن جو بھی عورتیں جہاں کوئی بھی کام کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی جنتیں دے گا جو مردوں کو دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مردوں کی بڑی بات آتی ہے جنت میں، اور اس طرح صرف جنت میں مرد ہی ہوں گے، تو میں نے کہا کہ پھر مرد خوش کیسے رہیں گے؟ اگر عورتیں ہوں گی نہیں جنت میں تو مردوں کو ملے گا کیا؟ وہ تو اور اپسٹ ہو جائیں گے، تو کچھ عورتوں کو بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، بلکہ عورتیں تو دگنی ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو دو بیویاں ملیں گی، تو وہ عورتیں ہی ہوں گی نا، تو عورتیں تو دگنی ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جہنم میں بھی کثرت سے ہوں گے، اور آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے نا، دنیا میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ہی جنگیں ہوتی جا رہی ہیں، وقت کے ساتھ جو فتنے آ رہے ہیں، دنیا میں مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو آپ سنیں تو لڑکیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوور آل پورا ہو بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، اس طرح وہاں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تو فرمایا وہ کون سی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بات کیوں کہی جاتی تھی؟ کیونکہ مکہ میں صحرا تھے، ڈیزرٹ سے، نہ پانی نہ کچھ۔ اور جب ان کو یہ کہا جائے کہ پانی کی نہر ہے، تو ویسے ہی جیسے آپ کے بچوں کو کوئی کہے کہ کوک کی نہر ہوگی، تو وہ جتنا اس بات سے خوش ہوں گے، ان کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ وہاں نہروں کی صورت میں پانی ہوگا۔ کتنی دیر؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ اور کیوں وہاں اللہ داخل کرے گا یا کیوں صبر ڈالتا ہے؟ پھر وہ آ رہا ہے، اس کا بھی تعلق پیچھے سکون سے ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اطمینان اور صبر اور سکون کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کی برائیوں کو معاف کر دے۔ خلاصہ کیا ہے پوری بات کا؟ کہ کوئی شخص جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے گا، سکون مانگے گا، اتنا ہی اس کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور انشاءاللہ وہ جنت میں بھی پہنچے گا۔ اور اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے، اور پیس اطمینان سکون کا نام ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے نا تو وہ امن میں آ جاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ امن والا، جس کو امن دیا گیا۔ اور آپ محسوس کریں، جتنا آپ اللہ کے دین سے جڑتے ہیں نا، اتنی آپ کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ خواہش کا کم ہونا کیا؟ وہ آپ کے دل کو اطمینان ہے۔ آپ صرف ایک دن بازار ہو کے آ جائیں، دو چیزیں آپ خرید کے لائیں گے نا تو تین آپ پسند کر کے چھوڑائیں گے۔ دو کے پیسے جوڑ کے گئے تھے خریدنے کے لیے، اور تین پسند کر کے آ جائیں گے، تو وہ جب واپس آئے تو وہ بے چینی آئی کہ خوشی آئی؟ جو پرس میں، جو چیز بیگ میں آ گئی ہے، اس کی تو خوشی اتنی نہیں رہی، وہ تو چھوٹی لگے گی۔ وہ جو پیچھے شوکیس میں لٹک رہی ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے، یہ بے چینی ہے نا۔ آپ جائیں نا بازار، آپ کی بے چینیاں ختم ہو گئی۔ اطمینان کس چیز کا نام ہے؟ ایکسپٹینس، بس شکر ہے اللہ کا، جو ہے ٹھیک ہے، ضرورت کا ہے ٹھیک ہے، استعمال کی چیز ہے خوشی سے لو، استعمال کی چیز نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ ورنہ سارا دن ہم خدمت کرتے ہیں چیزوں کی۔ یعنی آپ محسوس کریں نا کہ جیسے یہ بے جان چیزیں ہیں نا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کپڑے، پھر جو بھی ہماری آسائش کی چیزیں، یہ ہماری خدمت گار ہے نا۔ اللہ نے یہ کپڑے دیے کہ ہماری خدمت کریں، کہ ہمیں سردی سے بچائیں۔ اور اگر سارا دن میں اس کی خدمت کرتی رہوں، اس کو دھوؤں، پھر اس کو کلف لگاؤں، اب اس کو استری کروں، اب اس کو پہن کے اکڑ جاؤں، تو میں اس کی غلام ہو گئی نا۔ اور ہوتا کیا کہ آج ہم غلام بن گئے ان چیزوں کے۔ بعض جب اپنے بچوں سے عورتیں چڑچڑی رہتی ہیں، کیوں؟ کام کر کر کے تھک گئی۔ جس بچوں کو آپ کی محبت چاہیے تھی، جس کو کمپنی چاہیے تھی، یا شوہر، وہ بےچارا بلا رہا آپ کو، آئے چلتے ہیں کہیں، نہیں مجھے گھر صاف کرنا ہے جی، مجھے تو اپنے کپڑے دھونے ہیں۔ بے جان چیز کے لیے آپ نے ایک جاندار انسان کے جذبات کو مجروح کیا نا۔ تو اطمینان کس چیز کا نام ہے؟ کہ بندہ اپنے حصے پہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا، اللہ تیرا شکر ہے، بس اب حساب نہ لینا۔ اور تو کیا حساب لے گا ان چیتڑوں کا؟ میں تو خود ہی ان کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے ہی راستے کے، تو ہی ان کو استعمال کرا لے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ یہ جنت جو ملنی ہے وہ کوئی اچانک نہیں ملنی، وہ بھی اسی طرح ملنی ہے۔ دنیا میں اطمینان آتا ہے، آپ کو دنیا میں محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ جنت کے راہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، تم دنیا میں کسی ایک نعمت کو ملنا یا ایک گھر کا ملنا بڑا سمجھتے ہو، لیکن اصل میں اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان آیت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری روایت بھی آتی ہے کہ جب مسلمانوں نے سورت فتح کا ابتدائی حصہ سنا جس میں یہ آتا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو. دیکھیے خوشخبریاں بھی کیا ہوتی تھی کہ اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا, تو خوشی خوشی اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. تو ساتھ ہی صحابہ کرام کہنے لگے آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا ہے, یعنی آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے تو ہمیں کیا ملے گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لِيُدْخِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ, کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ لِيَزْدَادُ یا یَن سُرَقَ کے متعلق ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشیاں دینے لگتا ہے, خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں کہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں جانا ہر ایک چاہتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن ان کے کام ایمان والے نہیں ہیں, ان کے دل میں اطمینان نہیں, خوشی نہیں, وہ اس آخرت کو بھول کر اس دنیا کو پانا چاہتے ہیں. کہ جو اس دنیا کو جنت بنانے کی خواہشوں میں, جو دنیا کے مفادات کو چھوڑ نہیں سکتے, ایسے لوگوں کو قرآن منافق کہتا ہے. اب آگے کچھ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, اور تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ, اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو. کون سے تھے یہ لوگ؟ الظانین باللہ ظن السوء, جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, انہی پر بری گردش پڑ گئی. وغضب اللہ علیہم, اور اللہ کا غضب ہوا ان پر. ولعنہم, اور اس نے ان پر لعنت کی. وعد لہم جہنم, اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی. وساءت مصیرا, اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے. اس آیت میں بنیادی طور پہ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی ترقی سے گھبراتے تھے. ہوا کیا کہ جب حدیبیہ کے سفر پہ جانے کی کال ہوئی, اس وقت تو یہ پتہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ حالات ہو جائیں گے, وہ تو سیدھا سا ایک عمرہ کرنا تھا اللہ کے نبی کے خواب کے نتیجے میں. اس لیے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوا کہ اس سفر میں کوئی منافق ساتھ شامل نہیں ہوا, نہ تو کوئی امید تھی مال غنیمت کے ملنے کی, نہ کچھ اور ملنا تھا, صرف اللہ کی رضا تھی. اور منافق ہمیشہ وہ کام کرنا چاہتا ہے جس میں کچھ دنیا بھی بنے, کچھ واہ واہ, کچھ ایسی رونق میلا بھی ہو. اب ہوا کیا کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رک گئے, حالات خراب ہو گئے, تو یہ خبریں مدینہ میں پہنچی. یسی نا جیسے کوئی حج کے لیے قافلہ یہاں سے جائے اور خدا نخواستہ روک لیا جائے, یا اس کو مطلب کہیں پہ کوئی پرابلم آ جائے. منافق جو مدینہ میں تھے, جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اچھا مسلمان پکڑے گئے, اچھا کافروں نے راستہ روک لیا, تو وہ تو خوشی سے اچھلنے لگے, کہنے لگے دیکھنا اب یہ واپس نہیں آئیں گے. دیکھیے ایک تو وہ وقت ہے نا کہ مکہ والے لڑائی کرنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے, پھر بھی مسلمان سیکیور ہوتے تھے اپنے گھروں میں. غزوہ بدر میں ہوا, خندق میں ہوا, اس کے بنو نذیر میں ہوا, کہنے لگے اب تو مسلمان ان کے گھر میں پہنچ گئے. جیسے کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں ہاتھ چلا گیا, اب تو ان میں سے کوئی ایک واپس ہی نہیں آئے گا. خوشیاں منا رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ مسلمان نہ صرف واپس آئے بلکہ اگلے سال پھر جانے کی بھی بات ہو گئی. اس بات کو دیکھ کر ان منافقوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ الظانین باللہ ظن السوء, یہ اللہ کے بارے میں برے گمان کر رہے تھے. کیا تھا برا گمان؟ کہ مسلمان بچ کر نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو برائی مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے نا, علیہم دائرۃ السوء, انہی کے اوپر اس کی برائی پڑے گی. اسی بات کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کی تکلیف پہ اور ان کی آزمائشوں پہ خوشیاں منانے والے جو لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑ لے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہیں. یہ لوگ کل بھی تھے اور یہ آج بھی ہیں. دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے وہ صحابہ کرام تھے نا, جس طرح کل لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں کی تھی, آج بھی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کچھ لوگ تو کچھ مخصوص صحابہ کرام کے ساتھ بہت ہی زیادہ بغض رکھتے ہیں, ان کو گالیاں تک دیتے ہیں, ان کے لیے بری بات کرتے ہیں. اور بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کو برا کہے گا نا ان پہ خود ہی برائی پڑ جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ غضب اللہ علیہم اللہ کا غضب بھی ان پر آئے گا, ولعنہم پھر ان پہ لعنت ہے کس طرح کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی برائیاں ٹٹولتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں. یعنی جیسے ایک شخص ہے تو وہ کہنے لگے کہ لو تم صحابہ کی بات کرتے ہو, یہ وہی تھے نا جنہوں نے احد کے میدان میں اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا تھا اور جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا یہ وہی ہے, یعنی بالکل آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کرنے والے. ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. جب اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو آپ کو اور مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی دور میں کسی دین والے کے ساتھ بغض حسد جیسی برائی کا سوچنا یہ بھی انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. وعد لہم جہنم اور ان کے لیے جہنم تیار کی, وسعت مسیرا اور یہ بہت بری جگہ ہے. پھر دوبارہ تکرار کے لیے وہی بات آ گئی کہ وللہ جنود السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں. وہ فرشتوں کے لشکر ہوں, وہ ہواؤں کے لشکر ہوں, وہ کسی کے بھی لشکروں ہیں سب اللہ کے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس اپنی مخلوق کو استعمال کرے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کو پکڑ لے, اس لیے کہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ, اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے, وہ پکڑتا نہیں ہے, مہلت دیتا ہے, لیکن جو لوگ اس کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اور ہی زیادہ اس کی گردش میں آنے لگتے ہیں. یہاں پہ دوسرا حصہ پورا ہوا. پہلی آیتوں میں ہم نے صلح حدیبیہ کے تناظر میں کچھ چیزیں دیکھی تھی, پھر آیت 4 سے لے کے 7 تک صحابہ کرام اور منافقین اور مومنین کی بات تھی. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کچھ باتیں ہیں جو عقیدے سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں, اور یہ وہ آیتیں کہ جس کے بارے میں لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی. مس کوٹ کی جانے والی آیتوں میں سے کچھ ایسی آیتیں, تو ہم اس میں سے ایک ایک کو دیکھیں گے. فرمایا انا رسلنا کا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی بن کے نہیں آئے تھے, اللہ نے بھیجا تھا. اور رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کا بھیجا ہوا, قاصد, امبیسیڈر. اور امبیسیڈر کبھی بھی خود نہیں آتا بلکہ اس کو کوئی پیچھے سے بھیجتا ہے. کس طرح بھیجا, آپ کی کیا خوبیاں تھی؟ پہلی بات شاہدن, شہادت دینے والا. آپ کس چیز کی شہادت دے رہے تھے؟ دین کی شہادت دیتے تھے, شہادت حق کی گواہی دینے والے. ایمان والوں کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اللہ کے نبی نے وہ کام خود بھی کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ دوسروں کو تو کہا جائے کہ آپ دین کا کام کریں, دین پہ رہیں, لیکن اس کے بعد خود اس کام پہ نہ ہوں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے گزری, غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دیتے ہوئے. پھر دوسری خوبی تھی آپ کی, وہ مبشرن, بشارت دینے والا, خوشخبریاں دینے والا. آپ دوسروں کو خوشخبری سناتے تھے. یہ بالکل وہی آیت ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں گزر چکی, یعنی نیکیاں کرنے والوں کو خوشخبریاں, اللہ کی بات کو سننے اور ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتے تھے آپ. آج ہمارا خیال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کرنے والوں کو بھی خوشخبریاں دیتے تھے, حالانکہ پورے قرآن میں یا حدیث میں کہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی خوشخبری نہیں ملے گی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ چوریاں کرو پھر بھی جنت ہے, ڈاکے ڈالو پھر بھی جنت ہے, شرک کرو بدعت کرو جنت ہے. آج کے دور میں ذرا کوئی سخت بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ڈراتے بہت ہیں, یہ ڈراوے بہت دیتے ہیں. کیوں نہ ڈرایا جائے, جو نڈر ہوگا اسی کو ڈرایا جائے گا نا. ہاں خوشخبریاں ان کو ملتی تھی جو نیکیاں کر کے بھی پیچھے رہتے تھے, جن کو خوف تھا کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. سورہ فرقان میں بھی ایک آیت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں دینے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اس سے کون لوگ مراد ہیں, کہ چوریاں کرنے والے یا غلط کام کرنے والے؟ تو کہا نہیں, اے صدیق کی بیٹی, اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تہجدیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں دن میں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہمارا قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں. اور مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. اور منافق کی علامت کیا ہے؟ کہ سارے برے کام کر کے کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا، میں نے کیا کیا. ہوں ایک حدیث میں اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ مومن گناہ کر لے نا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے پاس کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے سر پہ گر جائے گا، یعنی اس کو اپنا چھوٹا سا گناہ پہاڑ جتنا بڑا لگتا ہے. اس کے برعکس منافق کا حل کیا ہے؟ کہ وہ گناہ کر کے ایسے اڑا دیتے جیسے ناک سے مکھی اڑانا. آپ دیکھیے لوگ بڑے ادا سے سب کرتے ہیں، اچھا اللہ کر دے گا معاف، اچھا کچھ دن جو ہم جہنم میں ٹھہر جائیں گے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے خوشخبریاں ان کو دی تھیں کہ جو نیکیاں کر کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کے سامنے رو رو کے پھر بھی یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری قبول ہوگی کہ نہیں. تو لہٰذا مبشر بشارت دینے والا، و نذیرہ اور آگاہ کرنے والا ڈرانے والا. یہ کن کے لیے؟ جو نڈر لوگ ہیں، جو اپنی اس دنیا میں مگن ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، ہم نے جو چاہا وہ پا لیا، ہمارے لیے یہی ساری چیزیں تھیں جو ہم نے پا لی اور ہمیں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے. کہا ایسے لوگوں کو آگاہ کرو. وانذر الناس، اب کہتا ہے کہ دوسری وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا باسم ربک، خود پڑھیں اللہ کے نام کے ساتھ. جب انسان اپنی اصلاح کر لے تو اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ کہ اب اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں. تو لہٰذا نذیر، منذر، شفقت سے ڈرانا، لوگوں کو برے انجام کی خبر دینا، یہ اللہ کے نبی کے خصائص میں سے تھا. یہ تین خوبیاں بیان کی گئی تھیں. اب یہاں میں نے بات کی شاہدن کی، کیا کہ آپ شہادت حق کی گواہی دینے والے تھے، لیکن بعض لوگوں نے اس آیت کے ترجمے میں رد و بدل کر دیا. وہ شاہد کا ترجمہ کرتے ہیں حاضر ناظر. شاید آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. حاضر تو سمجھ آ گئی نا کہ جیسے آپ حاضر ہیں پریزنٹ کے معنوں میں، ناظر کہتے دیکھنے والا. یعنی انہوں نے پھر اس سے ایک عقیدہ اسے پڑھ کر کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے ہوئے تھے تب بھی وہ حاضر تھے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے، اور اب دنیا سے چلے گئے. بس وہ تو نہیں مانتے کہ چلے گئے یا فوت ہوئے، وہ تو کہتے ہیں پردہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر ایک کے حال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ناظر ہیں. پھر اس کا آپ دیکھیے اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے لوگ جو کچھ حرکتیں کرتے دکھتے ہیں، باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے بات چیت ہو رہی ہے، وہ نعتیں، وہ درود، وہ سلام جس میں ایسی ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی کی عملی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آپ حاضر اور ناظر تھے کہ نہیں. اب چونکہ قرآن پاک کی تکمیل بالکل قریب ہے، 26ویں پارے پہ جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے، اور جو بات دلائل کی بنیاد پہ سمجھ آتی ہے وہ کبھی جذبات سے سمجھ نہیں آتی. پہلی بات آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر اور ناظر تھے، یعنی ہر جگہ تھے، اور ایسے لوگوں سے پھر ایک اور بات پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ سب نے ادھر جمع ہو کے چند خواتین نے کچھ درود پڑھے، بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑا، تو وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ اب نبی آئے ہوئے. اچھا جی، آپ نے ادھر کیا، وہ دو گلیاں چھوڑ کے وہاں بھی ایک جگہ میلاد ہو رہا ہے، کچھ لوگ وہاں بلا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں بلا رہے ہیں، آپ بتائیے ایک نبی پہلے ادھر آئیں گے کہ ادھر آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، وہ آ جاتے ہیں. اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ 13 سال آپ مکہ میں تھے، پھر 10 سال مدینہ میں گئے؟ اگر حاضر ناظر تھے تو مکہ میں بھی حاضر تھے، اسی وقت کوئی کہتا اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو مدینہ کے بازاروں میں بھی چلتے دیکھا. کیوں 3 راتیں غار ثور میں چھپے رہے؟ کیوں آپ کو اتنی مشکلات آئیں؟ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جاتے تھے مدینہ سے باہر تو پیچھے کسی کو اپنی جگہ چھوڑ کے جاتے تھے، حضرت علی کو چھوڑتے تھے، بعض دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم کو چھوڑتے تھے. اگر آپ حاضر اور ناظر تھے تو جاتے اور کہتے میں پیچھے بھی ہوں، فکر نہ کرو مجھے سب پتا، آپ میدان جنگ میں ہوتے کچھ بھی ہوتا. نہیں، بالکل عقل سے ہٹی ہوئی بات ہے، لیکن ایسی آیتوں کو سامنے مس کوٹ کر کے سیدھے سادھے لوگوں کو دلائل دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی ناظر تھے، آپ کی زندگی میں کئی ایسے معاملات ہوئے کہ جس وقت آپ نے انتہائی اذیت سہی، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، سورۃ نور میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. آپ کو نہیں پتا چل سکا ایک مہینہ تک کہ حضرت عائشہ نے واقعی یہ برا فعل کیا کہ نہیں کیا، وہ اذیت کتنی سخت تھی؟ اگر آپ کو سب پتا ہوتا تو آپ اتنے تردد میں کیوں رہتے، فوراً مان جاتے؟ کیوں خوش ہوئے اس دن جب آیتیں نازل ہوئے اور کہا عائشہ مبارک اللہ نے تیری بے گناہی ثابت کر دی؟ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی اور آپ کا حرق ہو گیا، پورا قافلہ رکا ہوا ہے، تیاری ہے لیکن نہیں جا رہے کیونکہ وہ ہار نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اندھیرا ہو گیا، جب دیکھا نہیں مل رہا چلو بھائی چلتے ہیں، جو ہی اٹھے آپ ہی کی اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو اگر حاضر اور ناظر ہوتے تو کیسے کرتے؟ یہود عورت نے ایک دفعہ آپ کو دعوت کے نام پہ کھانا کھلایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، چکھ لیا آپ نے، پھینک دیا، پھر اسی کے اثر سے کچھ سال کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو کتنے واقعات ہیں، یہود نے آپ کو بلایا، آئے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پلان کیا تھا کہ جو ہی آپ آئیں گے اوپر سے چکی کا پارٹ گرائیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ چلے گئے۔ عین وقت پہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اس دیوار سے پیچھے ہٹے، آپ کے لیے سازش تیار کی گئی ہے۔ کہیں کوئی ایک دلیل نہیں ملتی کہ جو اس لفظ کی پیش کی جاتی ہے، اس لیے کبھی کوئی قرآن پڑھے، میں نے دیکھے لوگوں کے ہاتھوں میں ایسے ایسے قرآن کہ میں کہتی ہوں اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس میں اتنی تاویلات ہے تو اس سے تو اتنا ڈرے جیسے بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بجلی تو جان لے گی اور یہ تو ایمان لے لے گا۔ اور نہ سمجھی میں جہاں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ہاں جی ہے تو قرآن ہی ہے نا، ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیں آپ، لیکن اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے جس چیز کی، آپ اس کے اندر کیا دیکھیں۔ اسی آیتوں کے شروع میں آپ کو شاید میں نے ذکر کیا کہ نہیں، میں بھول گئی، کہ جو پہلی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، میں نے خود ایک قرآن کے اندر اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ نبی اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ اگلے لوگوں کے بھی اور پچھلے لوگوں کے گناہ آپ معاف کر لیں، نہ گرامر سے اس کا اصول بنتا ہے نہ ٹیکسٹ سے بنتا ہے، اور سیدھے سادے لوگ بےچارے، نہ ان کو عربی آتی نہ گرامر آتی نہ ان کو کچھ آتا، وہ کہتے ہیں دیکھا اللہ کے نبی تو گناہ معاف کرنے والے، یہی تو عقیدہ نصارہ نے گڑا کفارے کا، کچھ بھی گناہ کرو آ کے جیسس کے نام پہ تم ایک گانا گاؤ سنڈے کے سنڈے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ شارٹ کٹس کا دین نہیں ہے، اسلام بہت لاجیکل دین ہے، 2+2 والا ریلیجن ہے، یعنی میتھمیٹیکل جیومیٹریکل ریلیجن ہے، اس میں کوئی دھوکہ وہی کھائے گا جو بالکل سمجھ سے دور ہے۔ تو لہٰذا اس بات پہ لمبی بات اس لیے ہوئی کہ ایمان کو اور عقیدے کو انسان کو اپنے درست رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم بھی کرو، وَتُسَبِّحُ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی اللہ کے نبی کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ اب امت کا کیا کام ہے، دیکھیے ہر آیت لی سے شروع ہو رہی ہے نا، تاکہ اب تم کیا کرو، پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے ایمان باللہ کی بات ہوئی، اس لیے کہ اللہ کو نہ مان کر یا رسول کو اللہ کے ساتھ برابر کھڑا کر کے لوگ شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات برسول ہی، اب رسول کی بات کرو، سب سے پہلے اللہ کا مقام ہے، پھر اس کے بعد رسول کا مقام ہے، پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَتُوَزِّرُوهُ اور تاکہ تم اس کی مدد کرو۔ اب ہو سے کیا مراد ہے، رسول، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک منہج ایک کام دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہ تم نے رسول کی زندگی میں اس کے اس کام میں مدد کرنی ہے۔ یہ جو مشن لے کے آیا وہ اس کا تنہا مشن نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، اس راستے میں تم میں سے جو بھی مدد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے کام میں مدد کر رہا ہے، رسول کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، تم اس کام میں اس کی مدد کرو۔ اور الحمدللہ صحابہ کرام نے اس میں اپنی حیثیت سے زیادہ کیا، جب بھی کوئی ایک دفعہ اسلام کے قریب آ گیا نا پھر نہیں پلٹا، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور سچے ایمان کی اور سچے دین کی یہی نشانی ہوتی ہے، جب تک آپ اس سے دور ہیں دور ہیں، تعصب کی وجہ سے، کسی کے بدگمان کرنے کی وجہ سے، ایک دفعہ جب آپ قریب سے آ کے سچے دین کو دیکھتے ہیں آپ کو خود ہی سمجھ آتا ہے، پھر بندہ نہیں پیچھے پلٹتا۔ اب تو عزیرو تو کہہ دیا، عزرا یو عزیرو سے ہے تعزیر، عزت یعنی کسی کی مدد کرنا، لیکن ساتھ ہی کہا وتو وکیرو، اب اس کا وقار بھی کرو، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا وقار، عزت بھی کرو، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کہ ایک انسان جب کسی کی مدد کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کی عزت نہیں کرتا، آپ کسی رشتہ دار کی اگر کچھ مدد کر رہے ہیں تو آپ پھر اس کو تانے دیتے رہیں گے, تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلے, ہم نے تمہیں کھلایا پلایا. کہا نہیں, نہ صرف یہ کہ اس کام میں تم نے نبی کی مدد کرنی ہے بلکہ اس کی تعظیم بھی کرتے رہو. تعظیم کے بغیر بات نہیں بنے گی. آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور گن بھی گاتے ہیں آپ کے, لیکن بعض دفعہ اتنی زیادہ عزت سے ہٹی بھی بات کر دیتے ہیں کہ وہ نام جو اللہ نے بھی اپنے نبی کا نہیں لیا وہ لوگ لینے لگتے ہیں. کیسے؟ بس آپ دیکھیے, میں صرف بات سمجھانے کے لیے اس پہ چونکہ باتیں آ رہی ہیں, اور یہ وہ آیتیں جو عموماً لوگ ریفرنسز میں پیش کرتے ہیں نبی کی محبت میں, حالانکہ اسی کے اندر میسج چھپا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی کسی کو یا محمد کہتے سنا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو یا نبی بھی کہا گیا, یا ایھا الرسول بھی کہا گیا, لیکن یا محمد نہیں کہا گیا. قرآن پاک میں یا آدم کا لفظ بھی ہے, آدم علیہ السلام کو پکارا, یا موسیٰ کا لفظ بھی ہے, لیکن یا محمد نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج ہم کیسے نام لیتے ہیں؟ پہلی بار یہ تو بنی اسرائیل کی ایک جہالت بتائی گئی قرآن میں کہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, اے موسیٰ ہم سے نہیں صبر ہوتا ہے کھانے پہ. تو پہلی بات ہے کہ اللہ نے بھی نہیں لیا. دوسری بات ہے, کیا انسان اپنے بڑوں کا نام لیتا ہے؟ کبھی آپ میں سے, میں نے, ہم میں سے کسی نے اپنے باپ کا اس طرح نام لیا؟ کوئی شوہر کا نام بھی لیتا ہوں میرا حال, اس کو بھی اس طرح تو کر کے نہیں پکارتے کہ او فلاں. میرا حال اب تو لوگ بچوں کا بھی عزت سے بلاتے ہیں, اور جو یا محمد کہتا ہے اردو میں وہ ہے او محمد. پھر آپ سوچیے کتنی عزت سے گھری ہوئی بات ہے. تو کیا یہ تو اب کی روح والی بات ہے؟ یہ تو اگلی صورت آ رہی ہے انشاءاللہ, آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس میں. بلکہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو بھی بلائیں جو ابھی نہیں آ رہے, کیونکہ سورہ حجرات میں بہت ساری اخلاقی باتوں کے اوپر بات ہوگی. اسی میں آپ پڑھیں گے کہ یہ تو بدوؤں کی, دیہاتی لوگوں, ان پڑھ جو دیہاتی ہوتے ان کی عادت تھی کہ باہر سے پکارتے تھے یا محمد اخرج, یا محمد اخرج, اور محمد باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا محبت کے نام پہ انسان تعظیم نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جب رشتوں میں سے عزت ختم ہو جاتی ہے نا, پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بعض کہتے ہیں کہ توزروہ اور توقیروہ میں جو ہو ہے نا, اس کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو مراد وہی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو, اور اللہ کی عزت کرو تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی عزت کرو. لیکن پچھلی آیتوں کو اگر آپ ساتھ ملائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا, تو یہ بات ان کی طرف زیادہ آتی ہے, اور صحابہ کرام نے ان دونوں باتوں پہ بہت زیادہ عمل کیا. وہ اللہ کے نبی کی دل و جان سے عزت کرتے تھے, اور اسی طرح سورت نساء 80 میں بھی آتا ہے کہ میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا کہ ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں حصہ بھی دیا جائے, اور اس کی عزت بھی کی جائے. وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی تعریف کرو. ہو یہاں تو خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ صبح و شام تم اللہ کی تسبیح کرو. اب کوئی اس کو دیکھ کے کہے کہ صبح و شام اللہ کے نبی کے نام پہ درود پڑھو یا ان کی کچھ ایسی تعریفیں کرو تو بات نہیں سمجھ آتی. ہاں, اگر اللہ کے نبی کی تعریف بھی کی جائے گی تو وہ بھی اسی حد تک کی جائے گی جتنی اللہ کے نبی نے کہی. آپ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں کہا کہ تم میرا مقام ویسے نہ بڑھانا جیسے کہ نصارہ نے اپنے نبیوں کا وہ بڑھایا. کہا وہ کیسے؟ کہا جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو عیدگاہ بنا لیتے تھے, میلے لگتے تھے, عرس ہوتے تھے, وہاں جا کے لوگ قبروں پہ رونق میلے کرتے تھے. تم میری قبر کو میلہ نہ بنانا. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ ایسے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. یقین کریں آپ ان کے لیے برا نہ سوچیں, پتہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھا. جن لوگوں کے پاس وہ بےچارے جاتے ہیں روحانی خوراک لینے, وہ تو ان کو تھوڑی سی دلاسے دے کے تو کھانا کھلا پلا کے بھیج دیتے ہیں. اصل قرآن کھلتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہے نا. اگر آج میں اور آپ اس آیتوں کو نہ پڑھ رہے ہوتے تو ہم کبھی بھی اس ٹاپک پہ بات نہ کرتے. میں نے تو کبھی اس طرح کا ٹاپک چھیڑا ہی نہیں, عام درسوں میں کبھی نہیں دیا ایسا درس. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں. جس نے قرآن پڑھنا اس کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھو. وہ لوگ بہت بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک پورا قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا. وہ ایم اے کر لیں, وہ ماسٹرز کریں, وہ میڈیکل میں ہیں, وہ سی اے بن جائیں, وہ بالکل ناکام ہے. اللہ کی نظروں میں زیرو ہے. کیونکہ آج قبر میں جائیں گے نا تو ہماری ساری ڈگریاں باہر, کوئی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب پہ اپنی ماسٹر کی ڈگری نہیں دے گا کہ یہ لے لو اور مجھے پاس کر دو. وہ کہے گا وہ ٹھیک ہے, اچھی, ویری گڈ, بہت اچھے تم کامیاب تھے, تم یہ بتاؤ کہ یہاں کے لیے کیا لے کے آئے ہو. لیکن کتنا شیطان سمجھدار ہے اور ہم کتنے نہ سمجھیں. ساری دنیا کے کام ہماری ٹاپ لسٹ پہ ہوتے ہیں, 5 سال بعد کیا کرنا ہے وہ بھی پتا ہے, اگلے سال کیا کرنا ہے وہ بھی پتا ہے, لیکن اس کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کا کوئی پلان نہیں. خانہ پوری کے لیے کوئی ایک خانہ رکھا ہوا ہے, کہیں ہفتے میں ایک دن جا کے گھنٹہ لگا لیں گے دل کی تسلی کے لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. نہیں, یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام فل ٹائم ریلیجن ہے. اور کوئی ساری زندگی نہیں, اللہ کہتا کرو, سال دو سال میں آپ پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں, جائیے عمل کیجئے, سیکھیے, دوسروں کو سکھائیں, نہیں تو اپنی زندگی سنواریں. لیکن جو اس حال سے دنیا سے چلا گیا کہ اس نے ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھا, بہت بڑی حجت اس کے سر پہ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں 60-70 سال میں اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ تم میری کتاب کو ایک دفعہ سمجھو. ساری جہالت جو آج پھیلی ہوئی اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ قائم رکھے, اور ابھی تک جو نہیں آئے ان کو توفیق دے کے وہ بھی آئیں, اپنے لیے بھی اور ان کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں. ابھی تک جتنی بات ہوئی اس کے اندر, کوئی سوال, کوئی کمنٹ؟ آپ سب نے اس کا سوال سنا, میں بول دیتی ہوں تاکہ جب بعد میں اس کلاس کو سنیں گے تو ان کو فائدہ. ان کا سوال یہ کہ ہمارے جو ساتھی نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ. دیکھیے, جو طریقہ اللہ نے تعلیم کا دیا ہے نا, بس وہی بہتر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اللہ نے پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا کہ اے لوگوں کیا کرو, میلاد نہ کرو, ختم نہ دو, یا درود نہ پڑھو, نیل پالش لگا کے نماز نہ پڑھو, کچھ نہیں کہا نا. جو طریقہ اللہ نے دیا نا تبلیغ کا, وہی آپ بھی رکھیں. پہلے لوگوں کو بندگی سکھائیں, توحید پکی کریں, اللہ کی محبت, اس کی معرفت, وہ کون ہے, اس نے کیا دیا. جب لوگ اس پہ جم جائیں, ان کو بتاؤ کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں تمہارے ماں باپ کو اس نے پیدا کیا, پھر کائنات سے دستور, پھر آپ اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات. تو ترتیب بہت لازم ہے. ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں پہلے کیا کہنا ہے بعد میں کیا کہنا ہے. پہلے لوگوں کے دل نرم کریں تاکہ آج آنکھیں بند ہو جائیں, قبر میں کرنا کیا ہے, اور یہ کسی لمحے بھی ہمارے ساتھ ہو جانا ہے. ایک بس ایسے چھپک آنی ہے اور ہم یہاں کی وجہ وہاں آنے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے تیاری کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فإنما ينکس علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا, اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. اس آیت میں اب بنیادی طور پہ انہی اصحاب کی تعریف ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا. پیچھے واقعہ شروع میں ہم نے پورا الحمدللہ اسی لیے دیکھ لیا تھا کہ ان آیتوں کو سمجھ سکیں. تو یہاں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر پھیلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ اگر وہ شہید کر دیے گئے تو پھر اب ہم بھی ان کے ساتھ بدلہ لیں گے, کیونکہ قصاص کے لیے بدلہ لینا اور امبیسڈر کا قتل یعنی قاصد کا قتل ایک بہت بڑی چیز تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا, کوئی تیاری بھی نہیں تھی, اپنے وطن سے دور تھے. آج ایسے سوچے نا, ایک چھوٹا سا ملک کسی سپر پاور کے بارڈر پہ کھڑا ہو بغیر تیاری کے اور اس سے لڑنے کی بات ہونے لگے تو سوچے تو سراسر ہلاکت تھی نا. لیکن صحابہ کرام کے اندر اتنا ایمان تھا کہ وہ ایسے وقت میں بھی بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو ایسے لوگوں کو اصحاب البیت کہتے ہیں. صحابہ کرام کے درجے, کچھ لوگ ایک درجے پہ ہیں, پھر دوسرے پہ, پھر تین میں. سب سے پہلے جو سب سے اونچا مقام جن کا آتا ہے, آف کورس وہ 4 خلفائے راشدین کا آتا ہے, ابو بکر سے لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ, کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا موقع ملا. دوسرے درجے پہ جن کا نام آتا ہے وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری مل گئی کہ یہ جنت میں جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور مقام ہے 313 صحابہ کرام کا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی, اور وہ بھی جنگ ایک اپنے وقت کی ایسی جنگ تھی کہ جو بغیر کسی تیاری کے لڑی گئی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سب کو کہہ دیا کہ جنتی ہیں, آج کے بعد کچھ بھی کام کر لیں پھر بھی جنت میں جائیں گے. اس کے بعد پھر ان 1400 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کرنا. کیا ہوتا ہے؟ پلج, وعدہ, حلف اٹھانا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کے نبی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین, یہ وہ لوگ کون تھے, 1400 کے قریب لوگ تھے, 1400, یبایعون, لفظ یبایعون کے اندر اور آگے پھر یبایعون آ رہا ہے, دونوں کو دیکھ لیجئے, اس کے اندر بیعت چھپا ہوا ہے. بیعت, بیعت کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کا عہد کر دینا کہ ہم اس کام کو کریں گے. ہمارے ہاں آج بیعت کا لفظ بھی بہت ہی زیادہ کانٹراڈکٹری ہے. تو بیعت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ اس کو بھی بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں, اور کوئی ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, کوئی دوسری پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توازن پہ رہنے والا بنائے. تو دیکھیے کہ اپنی ذات کے حساب سے بیعت کوئی بری چیز نہیں ہے. بیعت ایسی ہے جیسے کمٹمنٹ. آپ میں سے کسی نے اس ہال کی چابی لی کہ ہم کلاس سے پہلے اس روم کو کھول دیں گے, یہ بھی پلیج ہے, ذمہ داری. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, 9 بجے آئیں گے, اتنے دن آئیں گے, یہ کام کریں گے, یہ سب پلیجز ہیں, کمٹمنٹ کا نام ہے. لیکن شرن بیعت کیا ہوتی ہے کہ امام وقت جو حکمران ہے, جس کے پاس اتھارٹی بھی موجود ہے, کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ قانون آپ کو کوئی بات دیتا ہے بلکہ اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے, جیسے حضرت ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے. اللہ کے نبی کے دور میں آپ خود جو ہی کوئی مسلمان ہوتا تھا شخص, تو اللہ کے نبی اس سے بیعت لیتے تھے. مردوں سے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے, لیکن عورتوں کے ساتھ بیعت لینے کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایک کپڑا آپ ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تو اسی کپڑے کا دوسرا سرا وہ عورت لے لیتی تھی. پانی میں ہاتھ پہلے آپ رکھتے پھر اس میں وہ ڈالتے, یعنی آپ کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں چھوتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال ایسی بیعت جب بھی کسی دور میں مسلمان حکومت ہوگی بالکل جائز ہے, الاؤڈ ہے. جیسے کوئی ملک لے لے, مثال دیتی ہوں میں, مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتا. جیسے آج کے دور میں کمپیریٹیولی سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون چلتے ہیں. اب اس سعودی عرب کا جو فرما روا ہے, اگر اپنے لوگوں سے کوئی بیعت لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہم نے دیکھا سمپل پلیجز کی صورت میں. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کوئی شخص نیا نامینیٹ ہوتا ہے, وزیر پاکستان بنے, پوری امت کے سامنے وہ ایک حلف اٹھاتے ہیں, قرآن ہاتھ میں, میں جو کروں گا صحیح کروں گا اور سچ کہوں گا, یہ قسم کا پلیج ہو گیا نا. ٹھیک ہے, تیسری ایک قسم رہ جاتی ہے جو ہمارے ہاں آج کے دور میں تھوڑی سی معروف ہے خاص حصے میں, کہ دینی رہنماؤں سے بیعت کر لینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے. پیروں کے ساتھ بیعت کرنا, کسی کی مریدی میں آ جانا. بعض کچھ جماعتوں میں, اسلامک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اس میں اپنی بیعت میں لے لیتے ہیں. وہ کہتے تو اس کو بیعت نہیں, کچھ تو ریئلی بیعت بھی کہتے ہیں. بہت معروف گروپس ہیں ایسے مسلمز میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو. پھر ان کے ورکرز اتنے سخت ہو جاتے ہیں بےچارے کہ وہ ہر وقت وہی حدیثیں سن سن کے پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے جماعت سے اپنے آپ کو پیچھے کیا وہ جہالت کی موت مرا. کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ پلیج لیتی ہیں کوئی رکنیت کا, کوئی اپنے کارکن بننے کا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اب آپ نے ہمیں چھوڑا تو اب جہالت کی موت مریں گے. تو یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے جڑ کے رہنا ہے, وہ امت مسلمہ کی جماعت ہے. اس امراض کو ہماری جماعت نہیں ہے جو ہم نے اسلام کے نام پہ کڑی کر لی. یا مثال ہے کہ اب آپ کو بلا رہے ہیں کہ جی کلاسز ہو رہی ہیں, آپ یہاں آئے نور القرآن میں. اب یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے نا, آپ یہاں فارم بھی فل کر رہے ہیں. آف کورس جس کو پورے کمٹمنٹ سے کرنا ہے وہ اپنا ریکارڈ دیتا ہے, ہم اس کا ٹریک کرتے ہیں. تو کیا یہ کوئی بیعت ہے؟ یہ بیعت نہیں ہے. آپ کو ہم اپنا غلام نہیں بنا رہے, یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ آپ کو ہم نے یہ کہہ دیا تو کرو. ہوتا کیا کہ پہلے لوگ اس قسم کے فارمز فل کر چکے ہوتے ہیں, پھر وہ گھر میں مردوں کو ناراض کریں, بچوں کو رولائیں, کچھ بھی کریں, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. خوف یہ ہوتا ہے پیچھے کہ اب ہم نے اپنی بات کر کے توڑی ہے. اللہ کے ساتھ قسم کھائی بھی کیا ہے کہ بندے نے قسم کھائی میں یہ کام کروں گا, نہیں کر سکا, یا اس سے کوئی اچھا کام دکھا, اللہ کے نبی نے کہا بس اس قسم کا کفارہ دے دو, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, کپڑا پہنا دو, یا 3 روزے رکھو, ختم. تو اللہ کے ساتھ کی ہوئی قسم ٹوٹ سکتی ہے, تو انسانوں کے ساتھ کی ہوئی بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آج کے دور میں میرے علم کے مطابق تو مسلمانوں میں خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں جا کے یہ بیعت کیجیے. کمٹمنٹ کرنی اللہ سے کیجیے. کوئی کام آپ کر رہے ہیں, آپ نے کسی کو کہا کہ ہم آپ کی اس میں ہیلپ کریں گے, کریے, شوق سے کریے. اگر کسی لمحے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کی مجبوری ہے, تو واضح طور پہ بتا دیا جائے. بعض دفعہ یہ انسانوں کی غلامی تک آ جاتی ہے چیز. لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا انسانوں سے ڈرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو بیعت کرتے تھے, انما یبایعون اللہ, یہ تو اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے. اب دیکھیے, یہاں اللہ نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی. لیکن وہی بات جو آ گئی کہ میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں جس نے رسول سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی. ید اللہ ہی فوق ایدیہم, اللہ اکبر, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب بیعت کوئی رکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے, اور جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا, اور جب ساری بیعت ہو گئی تو سب کے اوپر پھر اپنا ہاتھ رکھا, اور آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کہ اگر عثمان ہوتے بھی آج ادھر تو مجھے یقین تھا کہ وہ یہ بیعت ضرور کرتے. یہ ایک اعزاز ان کو ملا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کا کہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, یہ جو دوسرا ہاتھ ہے یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نائب کا ہاتھ ہے, اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی یہ جو بیعت لے رہے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں لے رہے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے وقت میں جنہوں نے کر لی, انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہم ہر حال میں اسلام کے ساتھ ہیں. دیکھیے, اسلام میں بڑے مشکل حالات آتے ہیں. اچھے دن آتے ہیں نا تو سب ساتھ چلنا چاہتے ہیں, مزے سے, خوشی سے, واہ واہ بھاگ رہے ہیں. ذرا خدا نہ خاصا کوئی فتنہ آ جائے, پریشانی آ جائے, کوئی الزام لگ جائے, کوئی مالی, کوئی معاشی, معاشرتی, اخلاقی پریشانی آئے, اس وقت لوگ چھٹنے لگتے ہیں. جو اس وقت ساتھ دے گا نا وہ سچا ہے. صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا. پھر اسی طرح ایک اور بیعت اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں نے کی تھی, بیعت عقبہ کے نام پہ. کم تھے آپ اور لیکن مدینہ سے لوگ آئے, کہتے تھے ہمارے پاس آئے, ہمارے پاس آئے, ادھر لوگوں کو ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے بیعت لی تھی کہ اچھا, اگر میں آپ کے پاس مدینہ آ جاتا ہوں تو کیا آپ پھر میرے ساتھ چلیں گے دین کے کام میں. تو اس طرح کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری ملتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی بات جو تھی وہ کیا ہے کہ فمن نقص فإنما ينقص على نفسه, جو شخص اس عہد کو توڑ دے تو اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی جو اس عہد کو کر کے توڑ دے, یعنی ایک دفعہ بیعت کر لی پھر نہ نبھا سکے, تو پھر اس کے توڑنے کا گناہ اسی کو ہوگا. نقص کہتے ہیں عہد شکنی کو, مطلب یہ ہے کہ جو عہد کیا تھا وہ نہ کرنا. بس ان کو یہ کہتا ہے کہ میں لڑائی میں حصہ لوں گا, پھر نہیں لیتا, تو اس کا وبال پھر اسی کو پڑے گا. ومن اوفا بما عاهد عليه الله, اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا, تو ان قریب اللہ اس کو بڑا اجر دیں گے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ نبھاتے بھی ہیں. جو کمٹمنٹ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں پھر ان کو اپنی آخری زندگی تک نبھاتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. اب آگے جو بات ہے نا وہ بس سمجھ لیں کہ بہت جانی پہچانی بات ہے. آیت پڑھتے ہیں, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, ان قریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ کہیں گے, یعنی سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے, لَكَ آپ کو, نبی کو, کون کہیں گے, الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, پیچھے رہے ہوئے لوگ عربیوں میں سے, دیہاتیوں میں سے, کیا کہیں گے, شغلتنا اموالنا, ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا تھا, اور کس نے, واہلونا, اور ہمارے گھروں نے, لہذا فاستغفر لنا, بس ہمارے لیے بخشش طلب کریں. یقولون بألسنتهم, یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں, ما لیس فی قلوبهم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں, قل, کہہ دیجئے, فمن یملک لکم من اللہ شیئا, تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھ سکتا ہے, ان اراد بکم درن او اراد بکم نفع, اگر وہ تمہارے ساتھ ضرر کا ارادہ کر لے یا نفع کا ارادہ کر لے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تعالی ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے کس چیز سے, جنگ میں جانے سے, جہاد پہ جانے سے, وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا. یعنی اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے, کیا کریں, گھر کے کام ہی بڑے ہیں, مالوں کی ذمہ داری ہیں, گھروں کی ہیں, ہم بس کیا کریں, دل تو بڑے ہی چاہے, بس یہ گھر نہیں جان چھوڑتے ہمارے, یہ مال. اور اموال نہ کن کے ہیں, مردوں کے. عموماً مردوں کو اللہ کے رستے سے جو چیز روکتی ہے وہ مال ہے کمانا. گھر بیٹھ جائیں گے تو کمائیں گے کیسے ہیں. اور اہلونا کی فکر کن کو ہوتی ہے؟ عموماً عورتوں کی, بچوں کی. بس ہم تو مصروف تھے, اب کیا کریں. فاستغفر لنا, اب دعا بھی آپ ہی کر دیں ہمارے لیے. ہم گئے نہیں, ہم نے گناہ کیا, ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں, اور اب دعا بھی آپ ہی کر دیں. ہے نا انسانوں کا رویہ, یہ لگتی ہے پرانی بات 1400 سال, یہ آج کی بات ہے, یہ ہر دور کی بات ہے. کسی کو کسی کام پہ اللہ کے بلا لے, پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, درس کے لیے, دعوت کے لیے, کوئی اور بھی دین کا کام ہوگا, میں یہ نہیں کہتی کہ یہی ہے, چونکہ ہم یہی زیادہ کرتے ہیں تو مثال جو منہ پہ آتی ہے. کوئی بھی بات کر دینا, پیچھے بات آ جاتی یا گھر یا گھر والے. اور بہت ساری تو اللہ معاف کرے بہنیں اپنے شوہروں کو آگ میں ڈال کے خود بچنا چاہتی ہیں, ہر بات میں ان کا نام لے دیں گی. میاں نہیں جاتے پلگنگ, میاں چاہتے ہیں جی پلگنگ کرو, اتنے غور سے آپ کو وہ دیکھتے ہیں. آپ سوچیے ذرا, یعنی ہر گناہ کا کام کرنے سے پہلے میاں کا نام, اور کچھ نہیں تو سسرال والوں کا نام. ساس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اگر میں جاؤں, وہ پھر گھر کے کام, پھر مجھے ان کی تیوریاں دیکھنی پڑتی ہیں. یعنی ہر جگہ رہتے خود پیچھے ہیں اور دوسروں کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تعلق جو اللہ سے بگڑا ہوا ہے تو بخشش بھی خود نہیں مانگتے, کہ شرم آتی ہے. اور آج دیکھیں یہ رجحان ہے نا, خود نہیں جائیں گے دین پہ, کوئی کام نہیں کریں گے, دوسروں کو دیکھ کے کہیں گے بہت اچھا کام کریں. ذرا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, وہ آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں, اللہ آپ کی سنے گا. یعنی گویا کہ ہم دعا بھی نہیں خود کرتے. اب ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری یہ کوئی بات نہیں ہے, اس میں اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں تو دلوں میں نہیں ہوتی, بہانے ہیں صرف. جہاں جانا ہوتا ہے جاتے ہیں, دو دو گھنٹے بیوٹی پارلرز میں جا کے مشینوں میں بیٹھتے ہیں. اس وقت گھر بھی کوئی ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا, بچے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, دوستوں نے کے ساتھ مردوں نے جانا ہے, وہ آدھی آدھی رات تک بیٹھیں گے, گپے ہانکیں گے. جس کو جانا ہے نہ مال کی پرواہ رہتی نہ گھر کی, جہاں اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو وہ باتیں کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو جواب اللہ نے دیا کیا, کل فمئی یملک لکم من اللہ شیئا, کون تم پہ اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی اگر تمہاری اس بے اعتنائی کی وجہ سے اللہ تمہیں پکڑ لے تو بتاؤ کوئی بچانے والا ہے؟ جس ذات کے مقابلے پہ تم دنیا کی چیزوں کو, گھر اور مال اور اولاد کو تم بڑا کہتے ہو, پھر بتاؤ کیا تمہیں کوئی اس کے معاملے میں پکڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ پکڑے, ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفع, اللہ تمہیں پکڑنا چاہے, اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہے, ہے کوئی تمہیں روکنے والا؟ مال آئیں گے کام اس وقت, اولاد, گھر. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ہلکی سی عذاب قبر کی بھنک کا شکار ہو جائے, اس وقت سارے رشتہ داروں کو بلا لیں, کوئی آئے گا مدد کے لیے؟ گھر, مال, اولاد, بچے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ بچے دیتا ہے اسی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے ہم دین پہ آ رہے ہوتے ہیں, اللہ امید دلا دیتا ہے نا, بھی صرف امید ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کا کام چھوڑتے ہیں. نہیں اب تو جی پریگننٹ ہے تو پریگنینسی تو بیماری ہے, لوگ کیوں سوچ لیتے ہیں بیمار ہو گئے, پھر بچہ ہو گیا اللہ کی رحمت ہے. معصوم بچہ تو کچھ کہتا بھی نہیں, یہ تو ماں کا دل نہیں اس کے بغیر لگتا, بچہ تو بڑا خوش ہو کے سوتا ہے. سوتے بچے کو اٹھا کے جب ماں دودھ پلائے گی وہ تو شکر کرے گا, اس کو تو ہر آپ گھنٹہ کہتے ہیں وہ تو آدھے گھنٹے بعد مانگے گا. آپ سوچیں ذرا, آپ کو آپ کی ماں نے اپنے گود میں لیا ہو تو آپ نکلیں گے ماں کی گود سے؟ میں کہتی ہوں وہ موسیٰ کی ماں تھی کہ جس نے اللہ کے حکم پہ دریا میں ڈال دیا بچہ. آج ماں کو کہتے ہیں کہ بیبی سیٹر کو دے دیں, کہتے نہیں بچہ نہیں چھوڑنا, ایسے ہی پڑھیں گے. یعنی ساتھ والے کمرے میں بیبی سیٹر ہے, خدا کے لیے وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا, پیار سے وہ رکھے گی. نہیں ہم بچے کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم نے کہاں جہاد میں بھیجنا ہے اور ہم نے کہاں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہم ان کو جیسا پالیں گے نا یہ ویسے ہی پالیں گے. ان کو پہلے دور میں آپ دیکھیے 10-10 بچے تھے لوگوں کے, مائیں گھروں کا کام کرتی, چکی میں آٹا پیستی, وجہ کیا, بچے کو صبح نہلایا دھلایا سو جاتے تھے. اب وہ 70 قسم کی مشینیں ہیں, بچے کو آپ اتنا جو لاڈ دیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بچے آپ کے سر پہ چڑھیں گے. تقابل کی بات نہیں, صرف یہ بات ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے دل کے اندر جگہ دے لیں گے نا, وہی آپ کا روگ بن جائے گا, وہی معبود بن جاتا ہے. جتنی ہم اپنے بچوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں نا, پھر وہ کل اتنا ہی ہمارے سر پہ چڑھتے ہیں. آپ کسی کو اگنور کریں وہ بالکل نارمل ہوں گے, اور جن کو آپ بچے کی طرح فیڈ کرتے ہیں نا, انگلی پکڑ پکڑ کے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں, چھ چھ سال کے بھی بچے ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کون تھامائے گا, بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, اللہ کو پتہ یہ کیا کرتے ہیں. خاص طور پہ اس دور میں چند قبیلے تھے جن کے نام ان آیتوں کے ساتھ آتے ہیں. قبیلہ غفار تھا, مزینہ, جوہینہ, قبیلہ اسلم, اشجو اور دیل. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی اطراف میں رہتے تھے, اور جب ان کو پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ کے ساتھ لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے اس وقت بھی بہانے کر دیے کہ نہیں نہیں اب کیسے جائیں گے اور مشکل ہوگا, لیکن جب مسلمان واپس آئے تو پھر آپ سے آ کے بہانے کرنے لگے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا تھا, اور واپس آتے ہی بہانے بازیاں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ظننتم, اصل اب پول کیا ہے, پہلے تو کہا وہ کہہ رہے ہیں جو دلوں میں نہیں, اب ان کی اصل کہانی کھلتی ہے. بل ظننتم, بلکہ تم نے گمان کیا, کس نے گمان کیا, ان منافقوں نے, اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا, کہ نہیں واپس آئیں گے رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. یہ خوف تھا جو تم نہیں آتے تھے کہ دیکھنا انہوں نے واپس نہیں آنا. آج بھی یہ کہتے ہیں دین میں آ جائیں گے تو پھر گھر والوں کے تم رہیں گے نہیں, پھر ہمارے گھر خراب ہو جائیں گے, پھر جو دین پہ چلے جاتے ہیں وہ تو بس دنیا کے رہتے ہی نہیں, پھر اتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری اصل یہ تھی کہ تم دل سے یہ سوچے ہوئے تھے کہ انہوں نے واپس ہی نہیں آنا, تو ہم اپنی جان کیوں ضائع کریں. وَزُجِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو یہ خیال بڑا اچھا لگا, دین کے کام سے نیکی کے موقع سے رکنا تمہیں بڑا خوبصورت لگا, تم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے. دیکھو میں کتنی سمجھدار ہوں, ایسی باتوں میں نہیں آتی, یہ لوگ جذباتی ہیں فٹافٹ باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں. اور آج دیکھیں جو قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھا ہوا شخص خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے نا, لیکن جو رکا ہوتا ہے وہ گھر میں ایک اور ہی سب سے خوش ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ وہاں جا کے جو خوشی ملی وہ کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور تمہیں بہت برے گمان آئے, تو نہیں تم نے بڑا برا گمان سوچ لیا تھا, وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, تم ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم. دیکھیں صرف عربی کے لفظوں کو دیکھیں تو بات سمجھ آ رہی ہے نا, جن کو اللہ کہہ دے ہلاکت ہے, کیوں, اللہ کے دین سے رکنا ہلاکت ہی تو ہے, اس کے نتیجے میں خیر تو کبھی نہیں ملتی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں, پہلی بات یہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے بدظنی رکھے یا مسلمان ہونے کے باوجود اس کی ہمدردیاں اسلام دشمن گروہوں کے ساتھ ہوں تو اس کے اندر ایمان نہیں رہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر ایمان رہا ہی نہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ کی بات آ رہی ہے نا, اس کے اندر ایمان تو رہا ہی نہیں ہے, اور ایسے شخص کو آخرت میں کافروں جیسا عذاب ہوگا, چاہے دنیا میں وہ ایمان والوں میں ہی تھا. تو آپ دیکھیے کہ آج تو ہمیں نہیں پتا نا کہ ہمارا وہاں کیا مقام ہے. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص جب فوت ہوتا تھا نا تو قدرتی طور پہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کفل کا, جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اور بدمعاش ٹائپ شخص تھا, برائی کرتا تھا, لیکن ایک موقع پہ ایک عورت کو جب اس نے اپنی حبس کا نشانہ بنانا چاہا, پھر اس نے تھوڑی ہیزیٹیشن کی تو اس نے چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد رویا صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو لوگ اس خیال سے دیکھنے آئے کہ آؤ دیکھیں کہ کفل کے گھر کے باہر کیا لکھا ہوا ہے, کہاں گیا ہے. ان کا تو خیال تھا پتہ نہیں بےچارا کہاں گیا ہوگا, لیکن اللہ نے لکھوا دیا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ کفر, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو تو اللہ نے پہلے دنیا میں بتایا, پھر دوسری بات ہے کہ ان سب کے قصے آج قرآن میں کھلے میں, یہود کے, بنی اسرائیل کے, حابیل کے, قابیل کے. ہمارے لیے پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے حالات چھپائے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی اگلی کتاب ہی نہیں. بالفرض آپ سوچیں اگر اس کے بعد ایک اور کتاب ہوتی, تو جیسے بنی اسرائیل کے قصے اور آج مکہ کے اور مدینہ کے اور ان یہود کے ہم پڑھیں, آج ہمارے قصے بھی تو اس کتاب میں لکھے ہوتے. سوچنے کی بات ہے نا, جن قوموں کی کہانیاں ہوتی ہیں کوئی خراب لوگ نہیں ہوتے, وہ اپنے دور کے مسلمان ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے حالوں پہ رحم کیا ہوا ہے, پردہ ڈالا ہوا ہے, تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے. یہ جو لفظ بورا ہے یہ بائر کی جمع ہے, ہلاک ہونے والا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقدر ہلاکت ہے. اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو وہاں یہ نہیں بچ سکیں گے. تیسری دفعہ آ رہا ہے پھر اس صورت میں وللہ ملک السماوات والارض, پہلے کیا آیا وللہ جنود السماوات. آپ کو غلبہ محسوس ہو رہا ہے, یعنی اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی میری ضرورت نہیں ہو, کوئی میری مجبوری نہیں ہے کہ تم میرے کام نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے لوگ, اللہ کی تو بادشاہی آسمان اور زمین پہ, ساری کائنات اس کی سنتی ہے, اتنا بڑا سورج اس کی سنتا ہے, اتنا بڑا چاند اس کی سنتا ہے, تم نہ سنو تمہاری مرضی. ہاں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اب اس پہ پھر لوگ کہیں گے دیکھا جسے اللہ چاہے گا وہی ہوگا, تو اس پہ ہم بیسیوں بار بات کر چکے کہ جو خود چاہے گا اللہ اسی کے ساتھ کرے گا. اللہ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ ملتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے, لہٰذا جیسے لوگ کام کریں گے ویسا ہی ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا. پھر پکڑ کیوں نہیں ہو رہی, اس لیے کہ وکان اللہ غفور رحیما, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ بندے کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اسی لیے ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی, ورنہ تو نہ جانے اس کے بعد اور کیا ہو جاتا. آیت نمبر 15 سے دیکھتے ہیں. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں. آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے. پھر وہ کہیں گے بات یہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, یہ بات بھی نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں. انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہیں تھے, چونکہ وہ دعوت سراسر ایک دینی دعوت تھی, عمرے کی نیت تھی, نہ اس میں مال غنیمت کے ملنے کا کوئی امید تھی, تو منافق جو تھے وہ نہیں گئے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں غزوہ خیبر کا موقع آیا. غزوہ خیبر کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آج ایک عام سے ملک کو کسی سپر پاور کے مقابلے میں لڑنے کا موقع ملے, اور امید یہ ہو کہ اگر جیت گئے تو اس کے بعد سارا کچھ جو اس ملک کا ہے وہ ان لوگوں کے بیچ میں بٹ جائے گا. یعنی خیبر کی جنگ میں بہت کچھ ملنے کی امید تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور فتح خیبر کا واقعہ غزوہ حدیبیہ کے 3 ماہ کے بعد ہوا, یکم محرم تھی 7 ہجری میں. اب ہوا کیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہود نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ یہاں سے فتنہ نکلتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی. ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا وہ بعد میں انہی کے ساتھ جا کے مل چکے تھے, جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ان کی کوششیں تھیں اس میں تیزی آ گئی. ان کے سردار تھے حیی بن اختب, جیسے حی لکھتے نا الحی تو اسی طرح لکھتے, لیکن حیی بن اختب ان کا سردار تھا. اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد, یہ دونوں جو تھے مل کے مسلمانوں کے خلاف غزب احزاب جو اس سے پہلے گزری تھی, کو خندق بھی بولتے ہیں, اس میں لڑ چکے تھے. یہ سب لوگ جب ملے تو اب اس وقت یہ ضرورت پیش آ چکی تھی کہ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں یا ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب خیبر کی زمینیں بہت فرٹائل تھیں, زرخیز تھیں, بہترین فصلیں آتی تھیں, وہاں کھجوروں کے درخت بھی تھے, باغات تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملنے کی امید تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے دعوت دی تو وہ لوگ جو پہلے نہیں گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا کیونکہ نہ کوئی جان مال کے خطرہ تھا نہ کچھ, ہاں مال غنیمت کی امید تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر دی کہ اب ان کو مت جانے دیں. غزوہ خیبر میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا لگ دی کہ صرف وہی لوگ وہاں جائیں گے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پہ شامل ہو چکے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جب نیکی کا کوئی ایک موقع چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی دوسرا موقع بھی نہیں ملتا. مسلمانوں کو حکم مل گیا کہ ان کو ساتھ نہ جانے دیں. تو ہمارے لیے اس میں جو عمل کی بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو چاہے اس میں نقصان ہو یا نفع ہو چل پڑے. مثلا اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. صرف بات سمجھانے کے لیے کسی کو دعوت ملے کہ فلاں جگہ درس ہو رہا ہے, وہ کہیں گے کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کہیں جی فلاں مسجد میں ہو رہا ہے. اچھا جی صرف درس ہے, ہاں آپ وہاں آئیے. کیا بعد میں کوئی ریفریشمنٹ ہوگی؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر کئی لوگوں کو جانا مشکل لگتا ہے, اب کیسے جائیں, وہاں جائیں گے, پھر اچھا اتنی دیر بیٹھیں گے, اچھا گھر جا کے کھانا کھانا پڑے گا. اس کے برعکس اگر کسی کو کوئی انویٹیشن ملے کہ شہر کے 5-star ہوٹل میں ایک لیکچر ہو رہا ہے اور فری انٹری ہے اور وہاں بعد میں بہترین قسم کا لنچ ہوگا یا ڈنر ہوگا, تو فرق ہوتا ہے نا جانے والوں میں. بعض لوگ جب کوئی بھی درس یا کوئی ایسی چیز ارینج کرتے ہیں تو وہ کھانے پینے کا ضرور اہتمام کرتے ہیں. اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, کرنا چاہیے, ان کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے اور سنت بھی ہے. لیکن آنے والوں کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے اگر وہاں کوئی امید نہیں ہوتی. یا بالفرض اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بعض وہ درس ہوتے ہیں کہ بس آئیے اور بیٹھ کے سن کے چلے جائیے, کوئی لائبلٹی نہیں, کبھی ایک درس ہو گیا, کبھی دوسرا ٹاپک ہو گیا, اس میں لوگ خوشی سے جاتے ہیں. لیکن انہیں کہا جائے کسی کلاس میں آئے, باقاعدہ کلاس ہے, اچھا نوٹس لینے پڑیں گے, اچھا لکھنا پڑے گا, پھر اور آپ چاہیں گے تو آپ کو سبق بھی سنانے کی موقع دیا جائے گا, پھر آپ کو ٹیسٹ بھی دینے ہوں گے, تو پھر اس چیز کے ساتھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ آرام پسند ہوتی ہے, وہ مشکل نہیں برداشت کرنا چاہتے. حالانکہ کوئی دنیا کا ایسا اسکول نہیں ہے کہ بچے پورا سال اسکول جائیں اور نہ وہاں کوئی ٹیسٹ ہو, نہ کوئی بکس ہو, نہ کچھ ہو. ماں باپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا اسکول ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی پڑھا رہے ہیں. دنیا کے میں آپ دیکھیے کہ عموماً دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے, کئی لوگ کتنے سالوں سے درسوں میں بھی جا رہے ہیں, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, لیکن ٹھک کے ایک چیز نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ بچوں کو آپ جب تک ایک سے دوسری کلاس, دوسری سے تیسری میں نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی پھر کسی اعلیٰ جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, جب تم مال غنیمتوں کی طرف, یعنی لا مغانم سے مراد جہاں خیبر کی زمینیں تھی, غنیمت کی جمع ہے, یعنی وہ جگہ جہاں سے بہت مال غنیمت ملنے کی امید ہے, جب تم وہاں جانے لگو گے تو یہ کیا کہیں گے, ضرور نتبعکم, ہمیں چھوڑو, ہم بھی تمہارے پیچھے جانا چاہتے ہیں, خوشی سے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یریدون یبدل کلام اللہ, کہ اللہ کا حکم بدلنا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم تھا نبی کو کہ ان کو مت جانے دو. انہوں نے ایک مشکل وقت میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, یا یہ کسی کشش کے بغیر دین کی طرف نہیں آتے تو ان کو پیچھے کر دو. یہ جانے کی ضد کر کے اصل میں اللہ کے حکم کو بدلنا چاہ رہے تھے. یعنی اللہ کا حکم یا فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں, جو سنسیئر لوگ ہیں, اللہ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرے اور مالی فائدے بھی انہیں کو ملے. لیکن منافق کیا چاہتے تھے کہ جان اور مال کے نقصان کا خطرہ ہو تو بہانے بنا کر اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لے. ہمارے گھر بڑے بزی ہیں, ہمیں ہمارے گھروں نے اور ہمارے مالوں نے مصروف کر دیا, یہ کہہ کر پیچھے ہو جائے, اور جہاں جان اور مال کے جانے کا خوف نہ ہو بلکہ نفع کی امید ہو تو وہاں یہ جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نتبعونا, کہہ دو ہرگز نہیں, نیور. دیکھیے لن کا لفظ ہے, ایک ہوتا ہے لا نو انگلش میں, اور لن ہے نیور, کبھی بھی نہیں, یعنی تم وہاں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کذالکم قال اللہ من قبل, اس لیے کہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ان کو مت جانے دو. اب آپ دیکھیے کہ ایسی بات سن کے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا نا, افسوس کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم کتنے بدقسمت ہیں, ہم نے نیکی کا ایک موقع چھوڑا تو اب ہم سے دوسرا بھی چھینا. لیکن جس کی سوچ الٹی ہوتی ہے نا, وہ ہر بات کو الٹے معنوں میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس بات کو وہ نیگیٹو لیں گے, بیڈ فیل کریں گے, کیا کہیں گے, فسیقولون بل تحسدوننا, پھر وہ یہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. یعنی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنیاد پہ ساتھ نہیں لے جا رہے. دیکھیے ذرا کوئی بات بنتی ہے حسد کی, تم نیکی میں پیچھے رہ گئے تو اس میں حسد کی کیا بات ہے, یعنی اس میں ایک نیگیٹو اپروچ والے شخص کی بات ہے. اور دنیا میں کچھ لوگ حقیقت میں بہت نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں, جب آئیں گے وہ بری خبر ہی لے کے آئیں گے, آئیں گے تو دل توڑنے والی بات ہی کریں گے. جب ان سے کسی کا حال پوچھو وہ کہیں گے سارے خراب ہے, سارے برے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہ شکرے قسم کے آپ لوگ کہہ لیں, پوری نہیں پڑتی, ہے ہی کچھ نہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے. کسی کا اگر مشورہ لے لیں ان سے تو وہ کہیں گے نہ 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 یہ کام نہ کیجیے گا. ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے. جن کو اپنی بھی غلطی دوسرے کی لگے. ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو جاتا. یعنی وہ خود ہی پیچھے رہنے والے, لیکن جب کوئی موقع آتا ہے اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسرے پہ الزام کرنا کہ جی ہاں آپ تو بس ہم سے حسد کرتے ہیں, ہم نظر آگے ہو جائیں, ہم نظر آگے بڑھ جائیں, آپ تو ہمیں اس لیے آگے نہیں لے کے جاتے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی رول ہوتا ہے نا, تو اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دوسروں کا ہی فائدہ ہو. اب جب آپ کوئی رول بناتے ہیں نا, تو بعض لوگ تو بڑی خوشی سے اس کو فالو اپ کرتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگ رولز کو فالو کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. لٹرلی ہمیں ایسا کئی دفعہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کسی کو تھوڑا سا بھی کہے نا کہ یہ رول ہے آپ کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, تو کہیں گے اچھا رکھو پھر تم, ہم نہیں آتے تمہارے پاس, ہم تو بچے کو ادھر ہی بٹھائیں گے, اور ہم تو یہ, ہم تو وہ. یعنی اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کہ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بجائے غلطی ماننے کے کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو, نہیں بل کانو, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے کہ لا یفقہون الا قلیلا, یہ لوگ حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ بہانے بنانے والے, ان کو یہ حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان سے حسد کیوں کرنا ہے, کہ تمہارے پاس چار پیسے آ جائیں گے, تمہیں مال غنیمت مل جائے گا تو ہم تم سے حسد کریں گے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ تم اصل بات سننا ہی نہیں چاہتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ پھر سمجھ سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ سر نہیں پھوڑنا چاہیے, اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے. کل للمخلفین من العرابی, کہہ دیجئے ان پیچھے رہنے والوں کو عرابیوں میں سے. عرابی کون تھے؟ دیہاتوں میں رہنے والے ویلیجرز, دیہاتی گاؤں کے لوگ, بدوی اس دور میں ان کو بولتے تھے. ان عرابیوں کو کہہ دیں جو پیچھے رہے, ستد اون ال القوم, ان قریب تم بلائے جاؤ گے, یعنی تمہیں دعوت دی جائے گی ایک قوم کی طرف. الی باسن شدیدن, بہت زیادہ سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے. پھر تقاتلونہم او یسلمون, پھر تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ متی ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے منہ پھیرا تھا, تو یعذبکم عذاباً علیماً, تو اللہ تم کو عذاب دے گا دردناک عذاب. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیسے مائنڈ سیٹنگ کرتے ہیں. کہا دیکھو خیبر میں تو تم نہیں جا سکتے, وہاں سے تو مال ملنے کی امید ہے, تم شوق سے جاتے ہو. باقی رہ گئی بات کہ اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے جہاد کرنے کا, تھوڑا سا انتظار کرو, اللہ اس کے بعد اور ایک جہاد کا موقع لائے گا. پہلے سے فیوچر کی فور کاسٹ کر دی گئی, خبر دے دی گئی کہ ایک قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا, اور پھر تم وہاں اپنی بہادری کے جوہر دکھانا. لیکن اصل میں تو دیکھے گی یہ لڑنے کے لیے تو جانے ہی نہیں چاہتے تھے, یہ تو مال غنیمت کے لیے جانا چاہتے تھے نا. تو اللہ نے ان کے دل کے چور کو کھولتے ہوئے ثابت کیا کہ دیکھو اس میں تم نہیں جا سکتے, خیبر کے اندر تو تم نہیں جا سکتے. بس بات ختم ہو گئی, اللہ نے جو بات کہہ دی وہ تو ہو گئی. ہاں ان قریب تمہاری لڑائی ہوگی, کس قوم سے ہوگی؟ اولی باسن شدیدن, سخت جھگڑالو قوم سے. یہ قوم سی تھی؟ قوم ایک قبیلہ تھا ثقیف, قبیلہ خوازن اور بنو حنیفہ, یہ تین قبیلے تھے. بہت زیادہ تیر انداز قبیلے تھے, جھگڑالو تھے اور لڑنے کے لیے بہت شیر تھے. فیوچر میں ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں کرنا, اور ان کے ساتھ جنگ حنین ہوئی تھی جس کا تذکرہ آگے جا کے بھی آئے گا. اور جو بنو حنیفہ تھا یہ مسلمہ قذاب کا قبیلہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا, بعد میں اس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی. اور اسی طرح کچھ اور نام بھی جو آتے ہیں, فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی بھی باز نے مراد لیے, تو کہا کہ پھر تم ان سے لڑنا, ابھی تم نہیں لڑ سکتے پھر لڑو. تو قاتلو نہ ہو, تم سے لڑائی کرو گے, یعنی آمنے سامنے لڑائی ہوگی, نہیں تو او یسلمون, یا وہ متی ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ جب ان کو جنگ کی دعوت دی جائے گی تو دو میں سے ایک کام ہوگا, یا تو وہ جنگ کیے بغیر ہی تمہاری اطاعت قبول کر لیں گے, اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں, یعنی ایک تو جزیہ دے کر مسلمانوں کے رستے سے ہٹ جائیں گے, مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے, اور دوسری بات ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا اصول تھا کہ جب بھی کسی صحابی کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے نا, تو ساتھ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ایک دم جا کے دشمن پہ حملہ نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیبر کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ علی حملہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا یعنی تبلیغ کرنا، اسلام کی نمائندگی کرنا، ان کو کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر لڑنے کا کوئی ارادہ نہ کرنا، واپس آ جانا، اور کہا اگر تمہاری دعوت سے ایک شخص اللہ کے دین کی طرف آتا ہے تو تمہارے حق میں 100 سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جنگ کی صورت میں تو مال غنیمت ملتا ہے نا، لالچ بھی تو ایک پڑ جاتا ہے نا کہ چلو جی ہمیں کیا، مسلمان ہوتے ہیں نہیں، اچھے کافر رہیں گے، ہم ان سے لڑ کے ان کا مال ہتھیا لیں گے. اب جب لڑتے تو اس میں مال ملنے کی امید ہوتی، اور اگر مسلمان ہوتے تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، وہ مسلمان ہو گئے. تو کہا دیکھو غم نہ کرنا کہ کہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی اور مال غنیمت نہ ملا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہوگا. یہاں سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی دکھتا ہے، اور وہ کیا کہ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا. آج جو اسلام کے اوپر ایک الزام ہے نا ٹیررزم کا، اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بڑے سخت ہیں اور جھگڑالو ہیں، اور ہمارے نبی پر ایک الزام بھی ہے کہ انہوں نے اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلایا، تو یہ درست نہیں ہے. آج کے دور کی جنگوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں کو اب آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. تب جنگیں ہوتی تھیں صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی جو آپ کے سامنے آ گئے آپ کو مارنے. اگر کوئی آپ کو مارنے آ جائے تو آپ پھر یہ تو نہیں کہیں گے آؤ مجھے مار لو، پھر تو دفاع کرنا ہی پڑے گا نا. یہ ایک بات ہوئی. پھر دوسری کیا ہوتی تھی کہ جو لوگ جاتے تھے ان کی اپنی بھی تو جان کو خطرہ ہوتا تھا نا، مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیے جو جنگیں ہوتی ہیں یا جن ملکوں پہ حملے ہوتے ہیں، حملے کرنے والے خود بلٹ پروف بلڈنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں اور بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں. کسی کو نہیں پتا وہ اپنے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، کسی مندر میں ہے، مسجد میں، جب اس کے اوپر بم گرے گا تو وہ مر جائے گا. یعنی آج کے دور کی جنگیں زیادہ بے رحم ہیں، بے گناہ لوگ مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی، حق نہ حق جاتا ہے. اس دور میں اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کسی عورت پہ حملہ نہ کرنا، کسی بچے کو نہ مارنا، جو مندروں میں یا جو عبادت خانوں میں پریسٹ ہے ان کو نہ مارنا، جو تمہیں نہیں کچھ کہتا تم بھی اس کو کچھ نہ کہنا، صرف وہ گروپ جو تمہارے سامنے آ کے لڑتا ہے تم ان کے اوپر اب ہاتھ اٹھاؤ جب وہ تمہیں مارنے کو تیار ہے. یعنی اگر ہم صرف یہ ٹاپک پڑھ کے دیکھیں تو اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے کتنے زیادہ الزامات ہیں وہ دھل سکتے ہیں. آج کے دور میں تو بے رحمی کا دور ہے، پھر جنگی قیدی جب آتے تھے تو ان کے ساتھ جو معاملے ہوتے تھے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر غم نہ کرو کہ وہ مسلمان کیوں ہو گئے، خوشی مناؤ کہ وہ تمہارا بھائی آگ سے بچ گیا. اسلام کی لڑائی کافر سے نہیں ہے، کفر سے. اسلام کافروں کو نہیں مارنا چاہتا، ان کے دل کے کفر کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبلیغ کے ذریعے ہوگا. تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر ہم قلم اٹھا لیں. اگر امت مسلمہ اپنے پیارے دین اسلام کو عام کرے، اپنے اچھے ریچولز کو کھولے، لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھے، خود بھی مسلمان اپنی کتاب پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں، تو آپ دیکھیے کہ یہ کافر نہیں آپ کو تنگ کریں گے. یہ آج جو مسلمانوں پہ ہر طرف سے حملے ہیں نا، یہ اصل میں ریئیکشن ہے، گرج ہے ان کے دل میں. تم نے اتنا پیارا دین ہم سے چھپایا ہوا ہے، ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. تم خود نہیں عمل کرتے، ہمیں نہیں بلاتے، تم بھی ختم ہو جاؤ. یہ اصل میں اندر سے ایک جلن کا شکار ہے. آج مسلمان تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیں، جو ہمارا فرض تھا، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، جو آج بالکل فراموش کیا ہوا ہے. چند گنتی کے لوگ اس کام کو کر لیں تو کہتے ہیں یہی کافی ہو گیا. حالانکہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت اس کام کے لیے بھیجے گئے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. آج کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے؟ ہم تو اپنے گھر میں ہی بچوں کو ہی بری بات سے روک لیں تو بھی بڑی مہربانی ہے، ورنہ آج تو ہم ان کو بھی نہیں روکتے کہ نہیں یہ خود ہی سنبھل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او یسلمون، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو تمہیں خوشی منانی چاہیے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، ہاں اگر تم حکم مانو گے، یعنی خیبر کی لڑائی کو چھوڑو، اس جنگ میں جا کے تم اگر لڑو گے اللہ کا حکم مان کے، تو اللہ پھر تمہیں تمہارا اجر دے گا. یعنی اجرن حسنہ سے مراد پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں یا تمہارے غنیمت دنیا میں دے دے گا، یا بات ماننے کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے دے گا. لیکن وائن تتولو کما تولی تم ان قبل, پھر بھی اگر پلٹو گے جیسے تم پہلے پلٹے, پہلے کہاں پلٹے تھے, حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے پھر بھی دیکھا کہ نہیں اس وقت ہمیں نہیں لڑنا اور بات نہ مانو گے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا. یعذبکم عذاباً علیماً, وہ تم کو عذاب دے گا دردناک عذاب, یعنی پھر پکڑ ہوگی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ مشکل حالات میں دین سے پیچھے رہتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اچھے دنوں میں بھی شامل نہیں کرتا. اسی طرح دیکھیے دین کا جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, تو شروع میں وہ کام بہت اجنبی کام ہوتا ہے, بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو کوئی بھی نہیں تھا, پھر ابو بکر صدیق, پھر حضرت علی, حضرت خدیجہ اس سے پہلے تھی, پانچ چھ سات لوگ ہوئے. ان کے درجے کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام کے کام کو پکڑا تھا جب کوئی اور کرنے والا نہیں تھا. لیکن بعد میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کی مدد آ گئی اور تم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے, یعنی پھر رواج ہونے لگتا ہے, پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. وہ بعد میں آنے والے کبھی پہلوں کے اجر کو نہیں پا سکتے. کسی بھی عمارت کے اندر اس کی جو اینٹیں بنیادوں میں لگتی ہیں نا, وہ بڑی اہم ہوتی ہیں, وہ نہیں کبھی بدلی جاتی. دیواروں کا بدل دیں, پتھر لگا لیں, پنکھے بدل لیں, لیکن بنیادیں کبھی نہیں بدلی جاتی. تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی بنیادوں میں لگا لے, ہم وہ کام کریں جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا. اللہ ہمیں وہاں کام کرنے کا موقع دے جہاں ابھی کام نہیں شروع ہوا. ہر بندے کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے کوئی مردہ زمین زندہ ہو جائے کہیں ارد گرد. آپ دیکھیے اب تو خاندانوں کے خاندان دین سے دور ہیں, پورے پورے خاندانوں میں ہمیں کچھ نہیں دکھتا, کسی کو ابھی تک کتنی دین کی بات نہیں پتا. کیا پتا میں ہی وہ پہلی شخص, پہلی عورت ہوں کہ جو دین اپنے خاندان میں دین کو سیکھوں, پھر میں جا کے ان کو سکھاؤں. اپنے گھر میں آپ پہلے ہو سکتے ہیں, اپنی بہت ساری دوستوں میں آپ پہلی ہو سکتی ہیں. عموماً ہم دنیا کے کاموں میں تو سوچتے ہیں کہ ہم پائنیئرز بنیں, ہم آگے جائیں, لیکن جہاں بات ہوتی ہے دین کے کام کی تم کہتے نہیں, پھر میری دوستوں میں تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ہم آگے سے آگے ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح چند بہت ہی اچھے خوبصورت واقعات ہیں کہ جو غزوہ خیبر میں پیش آئے تھے, کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبریاں مل گئی تھیں کہ خیبر فتح ہوگا. اور یہ وہ ساری وہی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ منافق بھی چاہتے تھے کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت کا موقع ملے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کی جو ایک شرط تھی کہ دس سال تک مانو اور مکہ والوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, تو اس سے تھوڑے سے مسلمان مطمئن ہو گئے تھے, کیونکہ جب سے مکہ سے مدینہ میں آئے تھے چھ سال میں کئی جنگیں ہو گئیں, ہر وقت اتنا خوف رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کی مکہ والوں سے لڑائی نہیں ہونی, تو اب بہترین موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے کاموں کو سمیٹنے کا. اس لیے آپ نے اس کے بعد پھر نان مسلم جو حکمران تھے ان کو خط لکھے, اسلام کی دعوت دی, نجاشی کو دی, پھر اس طرح ہرکل کو دی, کافی سارے لوگوں کو دی. اور یہ خیبر کی طرف حملے کا جو آغاز تھا وہ بھی انہی دنوں میں اس لیے ہوا کہ آپ کو یہ امید تھی کہ دوسری طرف سے کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو خیبر میں جو یہود کے قبیلے تھے تقریباً اس میں کہتے ہیں کہ 20,000 ان کے سپاہی تھے, بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کے کہلے. اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا, آف کورس ہر جنگ میں مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے تھے, تو ان کا ایک قلعہ تھا, اس کا نام تھا نائم, نائم نون الف عین میم تھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ مسلمان اس نائم نامی قلعے میں پہنچے کہ جب وہ سب سو رہے تھے. اب رات کو جب مسلمان وہاں گئے تو بہت ہی موقع تھا کہ مسلمان رات کو حملہ کریں اچانک, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا کہ کبھی رات کو اچانک حملہ نہ کیا کرو. یہ بھی اسلام کا ایک مینر ہے جنگ کا, راتوں کو حملے نہ کرو, صبح ہونے پہ حملہ کیا جائے گا. باوجود اس کے کہ مسلمان حملہ کر کے فتح لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کے اس حکم کو مسلمانوں نے سامنے رکھا اور آپ کی بات کی وجہ سے صبح ہونے کا انتظار کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی قوم پر جہاد کرتے تو اس پر صبح تک حملہ نہ کرتے, صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے, اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تب حملہ کرتے. یعنی میک شور کرتے تھے کہ یہ مسلمان لوگ تو نہیں ہے، غلطی سے ہم کہیں مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں. جب صبح ہوئی تو یہودی پھاوڑے ٹوکریاں لے کر نکلے، کیونکہ وہ وزرات پیشہ تھے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لشکر سمیت آ پہنچے. آپ نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خریبت خیبر، خیبر کی شامت آ گئی. پھر فرمایا، جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح منحوس ہی ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی مسلمانوں کو اچانک دیکھ کے وہ یہودی ڈرے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو کے شہر کی طرف بھاگے اور قلعہ جو نائم تھا اس میں پناہ لے لی. اس میں یہود کا سامان رسد تھا، یعنی کھانا پینا، جیسے آج کے دور میں اب گروسریز اور غلہ اناج کہہ لیں. اس لیے مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. پھر ایک اور چھوٹا قلعہ تھا، اس کو بھی فتح کیا. یعنی ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کے کئی قلعے فتح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ معرکہ انجام ہوا تھا، جنہوں نے بنیادی کام کیا تھا. جو ان کا بڑا سردار تھا اس کے مقابلے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ خوشخبری دے دی کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا. تو جب اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں خراب تھیں، اس وقت نہیں آ سکے. آپ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا اور دعا دی، تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں فوراً ہی. تو آپ نے پھر جھنڈا ان کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور ان پر اللہ کا جو فرض ہے وہ انہیں بتاؤ، یعنی نماز روزے کا حکم بتاؤ. اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر اس موقع پہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی منصب یا عہدے کی تمنا نہیں کی، لیکن اس رات میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نام پکاریں. کیونکہ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی نا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول سے، اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور خیبر ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال حضرت علی کے حصے میں یہ نیکی آنی تھی. اگلے دن وہ قلعے پر انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے مرحب نام کا ایک شخص جو ان کا لیڈر تھا وہ سامنے آیا. بہت بہادر تھا، شیروں کا مقابلہ ہوا، اس نے اپنی بہادری کے گن گائے. اس طرح ہوتے ہوتے بہرحال پھر خیبر جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا. اور اس کے بعد مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر تھا، اسے بھی انہوں نے مارا. اس پر بھی یہود کی ہمت ختم ہوئی اور قلعہ فتح ہوا، اور تقریباً 93 یہودی جو تھے مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے. اتنی زبردست قسم کی شکست ہوئی تھی یہود کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسے پناہ مانگ لی کہ میری جان بخش دی جائے. تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے یہ باغات اور زمینیں مسلمانوں کے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں رہنے کی اجازت دیں گے. یعنی آپ سوچیں، ان ساری باتوں کو پڑھتے ہوئے اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کو سامنے رکھیں اور آج کے دور کو سامنے رکھیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، غریب ہیں؟ کیوں ہم ہر جگہ دبتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہمیشہ تھوڑے مسلمان بھی جیت جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایمان تھا. وہ کبھی جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ کبھی ایسی شرائط اور کنڈیشنز نہیں قبول کر لیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مفاد کم ہو جائے یا ان کو نقصان دیا جائے. آج بھی اگر ہمارے اندر سچا ایمان ہو جائے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ آج ہماری نظریں اللہ کی بجائے غیروں پہ لگی ہوتی ہیں نا، فلاں کے ایڈز، فلاں کے ہتھیار لینے ہیں، اس سے ہم نے اٹامک انرجی لینی ہے. اب ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں اپنی شرائط منائیں گے، وہ چیزیں مہنگی کر دیں، وہ ہم سے جو بھی کرائیں کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ اگر نو کہہ کے انسان اگر اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اب دیکھیے کہ بہت خیر ہو سکتی ہے. اور خیبر ہی کی جنگ وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی یہود نے. ایک شخص سلام بن مشکم تھا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر دعوت میں آئیے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا ظرف، آپ کو پتہ ہے دشمنی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن دعوت قبول کر لیتے تھے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے. چلے گئے تو اس کی بیوی زینب بنت حارث جو تھی اس نے پھر کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نبی تھے، لوگ کہتے ہیں ان کو غیب پتا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا نا شاہدن حاضر اور ناظر کی جو بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے زہر ملا ہوا سب ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. ایک آپ کے ساتھی تھے بشیر بن برا, انہوں نے چکھ لیے دو تین لقمے, اسی کی وجہ سے وہ مر گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ اس کھانے میں زہر ہے تو پھر آپ نے چھوڑ دیا, تو اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا لیکن بعد میں پھر اسی کے اثر سے آپ کہتے تھے کہ وہ زہر ہر سال مجھے تنگ کرتا تھا اور بالآخر تو اس نے میری جان لے لی. جب وہ یہودی پکڑا گیا تو کہنے لگا اللہ کے نبی ہم نے تو جان کے ملایا تھا, کیوں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا, اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہماری جان چھٹ جائے گی. دیکھیے جان کی بازی لینے والے نے یہ بات کی, جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ بشیر بن برا کے قصاص میں پھر وہ زینب بنت حارث مار دی گئی تھی, کیونکہ وہ تو فوت ہو گئے تھے نا, تو قتل کا بدلہ قتل ہوا. اور اس طرح جب خیبر فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں واپس آئے, فدق کی طرف گئے. یعنی پوری کہانی ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت کو, آپ کو کتنی ہی باتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ اسلام کیسے پھیلا اور وہ کیا طریقہ کار تھے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوتی تھی اور مسلمان جیت کے آتے تھے. اور آج کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ ابھر نہیں پاتے, وہ ایمان نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے لیس علی الاعمی حرج, اور اندھے پر بھی سختی نہیں ہے, تنگی نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر تنگی ہے. ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی بیمار پر تنگی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی تو وہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا, دردناک قسم کا عذاب. یہاں بتا دیا کہ کوئی لنگڑا, یعنی ہینڈی کیپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, کوئی لنگڑا ہو, اندھا ہو یا مریض ہو جو چل نہیں سکتا, اگر وہ نہ جنگ میں داخل ہو سکے, شامل ہو سکے, تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. حرج مین, جیسے اردو میں بھی اب کہتے ہیں نا, کوئی حرج نہیں, چاہے آپ یہ کام نہ کریں. حرج تنگی کو کہتے ہیں, کانٹے کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تنگی ان پہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ بات مانتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے. یعنی ہر ایک کے لیے مختلف طرح کی بات ہے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ایک طرح نہیں لیتا, کسی کا عذر ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر دین کے کام سے پیچھے رہتے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, تو اللہ کو ان کے عذر پتہ ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر دین کا کام نہیں کرتے ہوئے دکھتے لیکن ان کا دل بہت کرتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو اجازت نہیں, ہو سکتا ہے ان کے حالات ساتھ نہیں دیتے, تو اگر ان کے دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستے بنا لے گا, اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان باتوں کو سننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگی میں ان ساری چیزوں کا بہترین رنگ دکھنے لگے. یعنی جب ایک انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خود بخود پھر اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ اللہ کے کام میں مشکل آئے نا, تو آپ کہا کرے اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے, میں نے تو کرنا ہے, آپ کرا لیں, میں تیار ہوں. میرے لیے مشکل ہے, میرے حالات صحیح نہیں ہے, سوٹیبل نہیں, آپ میرے لیے آسانی کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ غیب سے آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کل تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ ٹرینڈ سیٹر بنو. جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں وہ ایک کپڑا پہن کے دکھاتے ہیں, پھر سارے وہی پہننے لگ جاتے ہیں نا, رواج فیشنز بدلتے ہیں. تو اگر ہماری ذات سے کوئی ایسا کام دین کا شروع ہو جائے کہ کسی اور نے نہیں کیا, تو ہمارے لیے اس میں خوشی کس بات ہے نا. چلو ہمیں توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک سے جڑے رہیں. آپ دیکھیے یہ ایسی چیز ہے نا, سنتے ہی ایک دم بندے کو لگتا ہے ہائے میرا تو عمل ہی نہیں, میں کیا کروں سن کے. پھر سنتے رہے, آپ کہتے پہلے تو چلے اپنی برائیاں نہیں پتا تھی, اب تو پتا چل گئی ہیں, اب تو اور گناہ اور اگر نہیں. یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے, بس اب کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ اوپر چڑھ رہے ہیں نا, جیسے اوپر سے کوئی آپ کو روپ ڈالتا ہے تو آپ نے اوپر چڑھنا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا ہے. تو جب آپ چڑھتے ہیں بیچ میں آپ کو مشکل بھی ہو سکتی ہے, کہیں کہیں آپ کے ہاتھ سے رسی چھوٹنے لگے گی, لیکن تک آپ اس رسی کو پکڑے رکھتے ہیں ایک وقت ہے کہ آپ چڑھ جائیں گے. اور جس نے رسی چھوڑی اس کا انجام کیا, اور زیادہ نیچے گرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيسس الحمد لله. تو هم سورة الفتح ready. اور الحمد لله کیا لیسن لیے ہیں سب شیئر کریں. یہ ڈسکشن ٹائم ہے. انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکشن کریں گے تھوڑا سا. جی بتائیں کہ آج کے لیسن سے آپ نے کیا سیکھا ہے. سبحان اللہ, توکل کتنی بڑی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایمان والا کتنا زیادہ محبوب بھی ہے کہ کتنی ساری کامیابیوں کے وعدے وہ سب ایک ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یس, آپ سب لوگوں کے لیے کیا ایک ٹچی پوائنٹ آج کے لیے تھا یا کیا آج کی تفسیر سے آپ نے پوائنٹ کلیئر بتائیں کہ نیکی کے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا. کیا ہوتا ہے نیکی کے موقعوں کو ضائع کرنے سے؟ جی نیکی کے موقع اگر ضائع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. بالکل, توفیق چھین لی جاتی ہے. چھوڑنا نہیں قرآن کی رسی. جی ماڈریشن رکھنا جس بات میں, یہ بھی آپ نے سیکھا. بالکل, ویری گڈ. یعنی کہ ایک تو یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کبھی قرآن سے پیچھے ہٹنا چاہیں یا اگر ہم تھوڑی سی اپنی نیکیوں میں پیچھے ہٹنا چاہیں تو ہمیں آگے کی جو ہماری کنٹینیو بھی ہو رہی ہوتی ہے نا نیکیاں, اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پیچھے جا رہے ہیں یا وہ موقع چلے جاتے ہیں کہ ہم وہ کر سکیں. مزید نیکی کے موقع بھی چھن جاتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایمان کے ساتھ میں ہے. اس پوائنٹ سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آئی نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم کیا اپنے لیے عمل کی بات لیتے ہیں. کتنی زیادہ موٹیویشنل ہے نا کہ اللہ ہے جو ایمان والوں کے دل میں سکینت نازل کرتے ہیں نا. اس سے کیا بات ہم سیکھتے ہیں؟ وی ہیڈ اے ہیوج ایونٹ یسٹر ڈے. جی وی ہیڈ اے ہیوج ایونٹ یسٹر ڈے اینڈ فیل سو ریلیونٹ ہاؤ قرآن ٹیچرز اس سلیکٹ اینڈ امیر اسٹینڈ فرم ود گڈنس ایون گڈ اور بیڈ. جی بالکل, یعنی کہ انسان اچھائی اور برائی میں اپنے لیے چوز کر لیتا ہے کہ کس کے ساتھ اس میں رہنا ہے نا, اور اسی کے لیے پھر وہ محنت بھی کر کر وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اٹس جسٹ اے میٹر کہ ہم اپنی ساری ایفرٹس کدھر لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو نفاق کے ٹاپک آتے ہیں تو کتنا انسان کو اپنے آپ کا ایک محاسبہ کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہیں میں اس میں نہ ہو جاؤں یا کہیں میرا عمل اس طرح کا تو نہیں ہو رہا ہے نا, کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی کہ میں کبھی کبھی سوچوں اچھا بس اب یہ ابھی میں اتنا تو پڑھ چکی ہوں میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں. یعنی جب اس طرح کی سوچ انسان ورنہ سکون بھی لیتا ہے, سب کچھ اپنی دوسرے کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. بعض کاموں میں بظاہر خیر نظر آتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی ہوتی ہے. بالکل صحیح, یہ ہمیں اس واقعے کی طرف سے ملتا ہے جس کی شان نزول میں استاد نے بتایا. ایمان بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح, ایمان کو بڑھانے اللہ کی کتاب سے گہرا تعلق رکھنا ہے. جی بالکل, اور جتنا توکل ہوگا اتنی مدد آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ. اگر ہم اللہ کے لیے اپنا غصہ پی جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں سکینت نازل کرتے ہیں. ویری گڈ ایگزامپل کہ یہ تو غصے کی بات کہ واقعی انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے نا کنٹرول کرنا, اور اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کوئی ایسی خواہش جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے یا وہ مکروہ ہے نہیں کرنا چاہیے, اس کو روکنا تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے جب ہم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے دن بعد یا تھوڑا ٹائم بعد ہی سم ٹائمز کہ انسان سکون میں آ جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنی کی کیسی نیکی اللہ تعالیٰ کروائے جو کسی اور نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں ہم سے ایسی کروائیں. آمین. نیکیوں سے تھکن محسوس نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوتی, اچھی بات ہے. دا مور ون ورکس دا مور ون نیڈس ٹو ریفیول فرام قرآن الحمد للہ بیکاز ان پریکٹیکل فارم ڈوئنگ توکل صبر ایکسیٹرا از اے ٹرو ٹیسٹ. صحیح بات ہے. اور ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان کے پاس کوئی بڑا کوشچن آتا ہے آپ دیکھیں تو کیسے انسان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو, ہمیں اس کے سولوشنس کو نہ بتانے والا ہو یا کوئی ہمیں بکف کرنے والا نہ ہو جو کہ یہ قرآن کرتا ہے, تو پھر ہم کیسے ان سب چیزوں کے تھرو گو ہو سکتے ہیں؟ دل میں سکون آ جاتا ہے جب اس کے حکموں پر چلتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اور اس میں ایک بات بتایا ہے نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, یہاں خاص طور پر مؤمنات کا کیوں ذکر آیا؟ یہ بتائیں. With perseverance in good deeds, Allah Subhanahu wa Taala descends tranquility to the believer's heart. Rebel goes takamat se milta hai insaan ko. اور کیونکہ صلح حدیبیہ پر عورتیں بھی تھیں, عورتوں کو بھی سکون دیا ہے. جی بالکل. اور ام سلمہ کی وجہ سے, یعنی کہ کیا تھا وہ کوشچن, یہ کیا وجہ تھی, when we were Christian comes and unless our eyes are on IFI, one can leave all your ego etc and can push and fall in trap of shaitan. جی کہ یعنی عورتوں کا بھی ذکر کر دیا خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی, یعنی ہوتا ہے نا کہ جب جی, اور ام سلمہ کے مشورے پر احرام کھولا گیا تھا. ویری گڈ جی بالکل. اور ام سلمہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے کا کہا تھا, الحمدللہ, تو یہ پوائنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ جیسے عورتوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی نام آنے چاہیے, یا انسان کو اچھا لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس طرح سے بتاتے ہیں نام لے کر, الحمد للہ رب العالمین. اور نیکسٹ آئے اگر آئے نمبر 6 دیکھیں تو ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا, تو یہ اسپیشلی کن منافقوں کی بات کی جا رہی ہے, یعنی یہاں اس پورے واقعے کے کانٹیکسٹ میں یہ کن منافقوں کی بات کی جا رہی ہے. ویری گڈ جی بالکل. ان کے اس بات کی وجہ سے, ان کے اس مشورے کی وجہ سے بہت بڑا فتنا رک گیا تھا. جو صلح حدیبیہ پر نہیں گئے تھے, who those who stayed back. جی, اور وہ کیا سوچ رہے تھے, یعنی ان کی تھنکنگ کیا تھی جو منافقین پیچھے تھے, انہوں نے کیا سوچا تھا؟ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں جو اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے تھے, تو کیا برا گمان تھا ان کا؟ ان کا برا گمان کیا تھا کہ مسلمان اب بالکل تباہ کر دیے جائیں گے, دے ول ناٹ ریٹرن, کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, کہ مسلمان پکڑے گئے. خوش ہو رہے تھے وہ اس بات پر. تو یہ کیسا اسلام تھا نا ان کا, کہ وہ مسلمانوں کی تباہی پر خوش ہوتے تھے. That Muslims would not be back, مسلمانوں کی تباہی. ایسا کیوں تھا؟ جی یہ بتائیے کہ ایسا کیوں تھا؟ آپ نے آج کی تفسیر سے کیا سیکھا کہ جب لوگ اس مشکل حالات میں, جیسے مسلمانوں کی برے حالات پر خوش ہوتے ہیں, تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفاق ان ہارٹس, اور جیسے حسد بھی ہوتی, اور یہ کہ جیسے ان کو اسلام پسند نہیں ہے, اسلام کے احکامات اچھے نہیں لگتے. ایمان والے جو کہ اسلام کے احکامات کو لاگو کرتے ہیں, اور وہ ان کے اوپر اتنے مشکل ہو جاتے ہیں. نا دے ہیو ہپوکریسی, بالکل, بیکاز وی ہیو کیپٹ دس اسلام, وی ہیو کیپٹ دس اسلام اونلی ٹو اس. اس معاملے میں ہی کیا کہنا چاہ رہی ہوں سمجھ نہیں آئی. دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے, لیک آف علم ہوتا ہے, بالکل. یہ ساری ریزنز بنتے ہیں ان کے نفاق کی, ان کی ایسی سوچوں کی. اینڈ دے ور اینیمی ٹو مسلمز. جی بالکل. کہ اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان جب دنیا کی طرف زیادہ دھیان رکھتا ہے تو اس کو اسلامی احکامات بھی اچھے نہیں لگتے, اور اسلام کے کام بھی اچھے نہیں لگتے. کوئی ایسا کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو گھٹن فیل ہوتی ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی, یہ مجھے اتنا برا لگتا ہے, تو آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل, ہے نا؟ بالکل. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ کی آرمی کس قدر بڑی ہے, کبھی ہم سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو عذاب دینا ہو, یا پوری قوم کو بھی عذاب دینا ہو, پوری دنیا کے لوگوں کو عذاب دینا ہو, تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر ہم اس بات پر پونڈر کریں تو انسان کوئی گناہ کر کے سوچے پھر کہ اگلا قدم میں اگر اس گناہ کرتے ہوئے اٹھا رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کے اندر جا سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی ناگہانی آفت فوراً دے سکتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز باہر سے کوئی ریزن نہیں بھی چاہیے ہوتا, آل آف اے سڈن انٹرنلی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روح لے لی جاتی ہے, یا اس طرح سے کوئی پنشمنٹ دے دی جاتی ہے. وی ہیو بیوٹیفل اسلام, بٹ ایز وی ہیو ناٹ گیون دم دس, سو دے ڈیولپ گرج اینڈ ریئیکشن. جی, یعنی منافقوں کو تو اسلام پہنچ جاتا ہے, لیکن ہاں نان مسلم کے معاملات میں بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. آگے ایک آیت نمبر 9 ہے, تو آپ اس میں بھی بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا عمل کی بات مل رہی ہے. جی, آیت نمبر 9, اس کے اندر ہمیں کیا عمل کی بات مل رہی ہے؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے ہمیں بہت موٹیویشن بھی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہم نے مدد کرنی ہے. جی بالکل, ورڈنگز کتنی زبردست ہیں نا جی, کہ ہم نے اس مشن میں جم کر ساتھ دینا ہے. یہ رکتے رکتے نہیں کہ تھوڑا سا کر دیا اور تھوڑا سا نہیں کیا. یس, اسٹرینتھن اور ایمان فرسٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح, یہ پہلا قدم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, those who give covenant to Allah, He holds their hands. جی بالکل, then help and way of Allah سبحانہ وتعالی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کام کرنا ہے؟ عزت کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, اور ایک اور کام بھی یہاں بتایا, وہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے. اور صبح شام اسپیشلی کی بات کی تو صبح شام کی دعائیں ہم سب پڑھتے ہیں. جی صبح شام کی دعائیں اگر ہم اس سے لیں تو وہ ہم سب پڑھتے ہیں. یس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسے کرنی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جی بالکل, ویری گڈ, یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ایکسس میں نہ چلے جائیں اور لطف میں نہ چلے جائیں ہم لوگ. الحمدللہ رب العالمین, بہت اچھی بات کہ جو جو صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں, آئی وڈ سے دیٹ دس از اے نیگلیکٹڈ سنہ, کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس چیز کو, اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو صرف دعائیں تو تھیں, یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, جبکہ یہ سب ہماری, یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹل ہیو ٹو میک اٹ اے روٹین. جی میک شیور کہ ہم اس سے روٹین بنائیں. آپ پتہ ہے کہ سم ٹائمز, جیسے میں نے ایسی بھی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ اسی طرح سے کرتے تھے, کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, تو ان کا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی میرے اوپر مشکل آئی کہ لازمن مجھے یہ کرنا تھا, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی, مجھے احساس ہوا کہ بس میں نے اس کو مس نہیں کرنا, ورنہ اگر میں اس کو مس کروں گی تو میری سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں کتنی امپورٹنٹ ہیں, ہے نا؟ تو نہ کہ ایسا ہو کہ خدا نہ کرے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو کسی کے بھی ساتھ کی کوئی ہارڈ اسٹیپ آئے اور پھر ہمیں احساس ہو, بلکہ ہم پہلے ہی اس کی ویلیو چونکہ جان چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احسان کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. لائک انشورنس ساتھ ہے, بالکل لوگ وظیفوں پر جاتے ہیں اینڈ بالکل ٹیکس اونلی 5 to 6 minutes. الحمد للہ. جی بالکل, بس تھوڑا سا یہ کہ صبح میں جب آپ صبح والی دعائیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ظاہر بات ہے 100 times جب لا الہ الا اللہ والی پڑھنی ہوتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ اس ذکر میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ یہ ذکر اپنا وقت کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ایک کاؤنٹنگ رکھیں اور وہ 100 times کرنا, یعنی اٹس ناٹ ویری ہارڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. Who made me get into this routine before going to Hajj. Alhamdulillah, mashallah, very good. تو جو انہوں نے آپ کو ٹپ بتائی, جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, آپ ان سب کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے انہوں نے آپ کو بک اپ کیا اور کیا چیز تھی جس نے آپ کو پش کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو روٹین میں شامل کرنا ہے. یس, سو سم تھنگ لائک دس, تو آپ ان سب کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں. جزاکم اللہ خیر ان کے سی واسن جزا. ان شاء اللہ یہ کہ ہم 20 minutes کی بریک کریں گے اپنی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد واپس ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی بالکل سسٹر, آپ کا آپ یہاں ضرور شیئر کریں, ٹائپ کر کے شیئر کر دیں, مائک پر آنا چاہیں تو جیسے بھی, یہ جو بھی آپ کو ایزی لگے بہرحال, لیکن ان شاء اللہ ڈو شیئر ود ایوری ون. چلیں جزاک اللہ خیر ان کے سی. ان شاء اللہ 20 minutes کی بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.